السلام علیکم. چلیے شروع کرتے ہیں 26واں پارہ سورۃ الزاریات سے شروع کریں گے انشاءاللہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الزاریات مکی سورت ہے. زاریات کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھیلانے والی، ون ہو سکیٹر. اس میں ہواؤں کا ذکر آئے گا اور اس کا مرکزی مضمون آخرت کا انذار ہے. آپ نے اور بھی صورت اس کے ملتے جلتے رائمنگ ورڈز کے ساتھ پڑھیں گی، اور کچھ پڑھ لیا آپ نے. الصافات آپ نے پڑھی، یہ الزاریات آ رہی ہے. المرسلات، النازعات، صورت العادیات، یہ سب اسی رائمنگ ورڈز پر آتی ہیں، اور ان سب میں روز جزا پر بات کی گئی ہے، قیامت کے دن کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ جو جزائے اعمال ہے، بدلے کے دن کا معاملہ، یہ ضرور پیش آنے والا ہے. دین کا لفظ دین سے بنا ہے، اور دین اور دین ملتے جلتے الفاظ ہیں. دین عربی زبان میں کہتے ہیں قرض کو، دین کہتے ہیں طریقہ کار کو. یہ جو قرض سے بنا ہے، دین سے بنا دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور میرے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ آزمائشیں ہوں، چاہے وہ خوشیاں ہوں، چاہے آپ کے میرے گناہ اور ثواب ہوں، یہ سب کے سب ایک دین کی طرح ہیں. ان سب کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنا ہے، اور اس رزلٹ کو آپ اور میں آخرت میں ریسیو کریں گے. ہر عمل کا ایک ریٹرن آپ کو اور مجھے آخرت میں دے دیا جائے گا کہ نعمت پا کر تم نے اس کا کیا بدلہ اتارا، مشکل آئی تو کتنا صبر کیا. اسی لیے کہا سورۃ الفاتحہ میں بھی مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. کیسا بدلہ؟ جو میرے اور آپ کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب لگا کے اس میں معاملہ کر دے گا. یہاں پر جو ہواؤں کی بات کی گئی، ہواؤں کے مختلف پروسیسز کو بتا دیا کہ ہوائیں کیا کیا کام کرتے ہیں. اور اگر آپ کائنات کو دیکھیں تو کائنات کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ کائنات مستقل مصروف ہے، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں لگی ہوئی ہے. تو ہواؤں کی مصروفیت اور مصروفیت سے آپ کی اور میرے لیے یہ سبق ہے کہ آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں عمل پہ ہم پھل رہیں، مستقل عمل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ کی رضا پانے کی جد و جہد کرتے رہیں. عمل کرنے والے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگزشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، قیاس اور گمان سے خرواسون، جنہوں نے خود اندازے لگا لیے، آئی تھنک ایٹیٹیوڈ پر چلنے والے. دنیا کے امتحانوں کے لیے تو ہم بہت طریقے سیکھتے ہیں کہ پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، سلیبس اس کا کیا ہے، اور آخرت کے لیے اندازے لگاتے ہو. دنیا کے امتحانوں کی محنت اور آخرت کے لیے صرف تمنائیں، اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو صرف قیاس پر رہیں ان کا کیا معاملہ ہے، متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف قیاس کے اوپر آخرت کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی روشنی کے مطابق ہی آخرت کو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو گمان کرنے والے ہیں وہ اپنے پیرامیٹرز کے مطابق آخرت کو ازیوم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اور اسی شاید والے ایٹیٹیوڈ کے اوپر پھر وہ جم جاتے ہیں اور گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، جنہوں نے اپنے عمل کی ذمہ داری ہی نہیں اٹھائی اور اپنے ہی بیسس کے اوپر جیسا آخرت کو ازیوم کر لیا اس کی وجہ سے خود غفلت کا شکار رہے۔ یسالون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا، جیسے اس سوال کے اندر ہی انکار ہے، استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، کہ جیسے انکار کیا جا رہا ہے کہ جس بار بار قیامت کا ذکر تم کرتے ہو وہ آئے گا بھی کہ نہیں، اس روز وہ آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گمان کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر آخرت کا انتظار نہ کیا بلکہ انہوں نے عمل کر کے دیکھا رسول اللہ کی روشنی میں۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ یہ جو یہاں پر لفظ آیا نا خرسون، خرس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، اور آپ دیکھیں عربی زبان کی خوبصورتی کہ عربی زبان میں خرس ایسے درخت کو کہتے ہیں جس درخت کو دیکھ کر اندازہ لگ جائے کہ اس پر کتنا پھل آتا ہوگا، کتنا گھنا ہے، کتنا ڈیپ ہے، کتنا اس پر پھول آیا ہوا ہے۔ تو اسی سے انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ خرس کیا ہے، اندازے لگانا، جو آخرت کے بارے میں اندازے لگائیں۔ اب یہ جو اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ جو باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو متقی ہیں، جو آخرت کے بارے میں سوچی سمجھی بات کے اوپر ہی جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہی جاتے ہیں، جو خود عقل کو بھی بات بھاتی ہے اس پر جاتے ہیں، ان کی راتوں کی روٹین بتائی کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہی پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، یہ ان کا عمل تھا کہ راتوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور معافی مانگا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، دن میں حقوق ادا کرتے تھے، رات میں اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ اور جنتی بندے کی روٹین آپ کے اور میرے سامنے آ گئی کہ اس کا ذہن کیسے کام کرتا رہتا ہے۔ مومن کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ مومن عیش کوش نہیں ہوتا، ہر وقت مصروف رہتا ہے، محنت کرنے والا ہوتا ہے اور اپنی دنیا کی عیش میں ڈوب کر اپنی آخرت سے غافل نہیں ہو جاتا۔ بلکہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو محنت کرے، اپنی نیند کی قربانی دے، اپنی نیند کی قربانی دے کر تو اللہ کے لیے وقت لگاتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق کی قربانی نہیں دیتا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے وہ اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے۔ پھر ایک مومن کی کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی عبادت کے خول میں ایسا بند نہ ہو کہ اس کو کوئی سوشل ورک کرنا یاد نہ رہے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کا خیال رکھنا یاد نہ رہے، اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال رکھنا یاد نہ رہے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے تمام احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، بدنی عبادات بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے احکامات کو بھی پوری طرح بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جن کے لیے آتا ہے قرآن میں کہ جو جب دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مومن کی کوالٹیز بتائی۔ اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، ہر ایک کو دیتے ہیں، جو سوال کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے دنیا میں ڈپرائیو رکھا ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اس کو بھی دیتے ہیں۔ اور دینے والے کا ایٹیٹیوڈ بھی کیسا ہوتا ہے کہ آنر سمجھ کر دے کہ اللہ نے مجھے سامنے والے کے خدمت کرنے کا موقع دیا، آنر سمجھ کر دے اور ایسے دے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نفلی صدقہ ہے وہ چھپا کر دیا جانا بہتر ہے، فرض صدقہ یعنی زکات کھلے عام دی جائے تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، خود تمہارے اپنے وجود میں بھی ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا زمین میں تو نشانیاں ہیں ہی ہیں، تمہارے اپنے وجود میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جسم کے اندر کتنے سسٹمز بنا دیے ہیں، ریسپائریٹری سسٹم الگ کام کر رہا ہے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم الگ کام کر رہا ہے، برین کا نروس سسٹم الگ کام کر رہا ہے، اور کئی جوائنٹس اور کئی نروز اور کئی کیپلریز الگ الگ کام کر رہی ہیں۔ لیکن آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے آپ کے اور میرے جسم پر ایسے سائلنسر لگا دیا ہے کہ اندر کا شور باہر سنائی نہیں دیتا۔ جبکہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشینیں جو جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہوگی, جتنی ہائی ٹیک مشین ہوگی, جتنا بڑا کام جس مشین سے لیا جا رہا ہوگا, آپ دیکھیں اس میں سے کچھ نہ کچھ آواز ضرور آتی ہے, کوئی نہ کوئی ساؤنڈ ضرور آتا ہے. ساؤنڈ پروف مشین آپ کو کمی شاید ہی کہیں نظر آئے, لیکن اللہ نے انسان کے اندر نشانیاں رکھ دیں کہ اتنے سسٹمز کام کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایسا سائلنسر اس جسم پر لگا ہے وہ سکن کی شکل کا کہ وہ ساری آوازوں کو اندر ہی ابزارب کر لیتا ہے. ایک سٹیتھوسکوپ لگا کر آپ اپنے کانوں میں لگائیں اور اپنے جسم میں کہیں رکھیں, آپ کو آوازیں آئیں گی, بلڈ فلو کی آوازیں آئیں گی, آپ کو سسٹم کام کرنے کی آوازیں آئیں گی, ڈائجیشن کی آوازیں آئیں گی, ہارٹ بیٹ کی آواز آئے گی, آپ کو خود اپنے کانوں میں اتنا شور محسوس ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے جسم کے اندر کی آوازیں ہیں. تو جو انسان چاہے اس کے لیے کئی نشانیاں ہیں اس کے اپنے وجود کے اندر. کیا تم کو سوچتا نہیں آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یعنی اللہ نے, دونوں طرح سے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ نے تمہارے لیے جنت بھی بنا دی, وہ بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے ہے, اور اللہ کا عذاب بھی, اللہ کی طرف سے جو قیامت آئے گی قیامت کبریٰ, اس کا بھی آغاز کیا جائے گا آسمان سے. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی, یہ بات حق ہے, ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. هل اتاک حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے, اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے. بیسک مہمان کے اور میزبان کے ایٹیکیٹس یہاں سے واضح ہوتے ہیں کہ میزبان بھی اپنے مہمان کو سلام کرے, اور مہمان کیونکہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے تو باہر والے کو حدیث میں کہا گیا کہ جو باہر سے آئے وہ سلام میں پہل کرے. تو یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے پہلے سلام کیا جو فرشتے باہر سے آئے تھے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باہر والے کو چاہیے کہ جب اندر داخل ہو تو سلام کرے. اور پھر میزبان نے بھی سلام کیا, کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں, یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال محسوس ہوا کہ نئے لوگ لگ رہے ہیں, اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ان کو, اس لیے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکلوں میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے جب اس کے گھر میں مہمان آئے, اپنی طرف سے بہترین رزق جو وہ سامنے رکھ سکتا ہے اس کو رکھ دے, بہترین چیز جو وہ سرو کر سکتا ہے اس کو سرو کر دے. اس میں بھی انبیاء کی سنت کو فالو کرنے کا, ان کے نقش قدم پر چلنے کا انسان کو اجر و ثواب مل جائے گا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. یہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ڈرے کیوں تھے, اس لیے کہ اس دور میں یہ معاملہ اور یہ روایت ہوتی تھی کہ جب دشمن کسی گھر میں آتے تھے تو وہ اس گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے. قبائلی نظام کے اندر آج بھی آپ کو یہ سسٹم مل جائے گا, تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ذرا ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ ان پر حملہ کرنے, کہیں یہ ان کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے تو نہیں آئے, ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہیں. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا, کہنے لگی بوڑھی بانج, قالت عجوزن عقیم, یعنی اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اب اس عمر میں میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے, وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. پارہ نمبر 27. قال فما خطبکم ایہا المرسلون, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرستگان الہی, یعنی اے اللہ کے بھیجے ہوئے, کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ قالوا, انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. کون سی مجرم قوم تھی؟ یہ لوط علیہ السلام کی قوم, جو کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی آتے ہیں تاریخوں کے اندر. تو لوط علیہ السلام کے گھر ان کو بھیجا گیا تھا, اور دیکھیں فرشتوں نے کہا تھا انا ارسلنا, ہم بھیجے گئے ہیں, تو فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آپ پر اور مجھ پر بھی اتر جائیں. اللہ میرے اور آپ کے دل کی چاہت دیکھتا ہے, تب اللہ مجھ پر اور آپ پر فرشتے نازل کرتا ہے. نازل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. انسان اپنا پرسپیکٹو درست رکھے. کیوں بھیجے گئے ہیں؟ تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے, یعنی عذاب دینے کے لیے آئے تھے اپنے رب کے حکم سے. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے, یعنی لوط علیہ السلام کی بستی میں, اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اور یہ کون سا گھر تھا؟ لوط علیہ السلام کا گھر تھا. روایات میں آتا ہے کہ جب فرشتے قوم لوط کے اوپر عذاب لے کر آئے تھے, پوری بستی میں صرف ایک ہی گھر تھا جس کے لوگوں کو بچایا گیا تھا, اور اس ایک گھر میں جس سے لوگوں کو بچایا گیا اس میں لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں شامل تھیں, باقی پوری بستی کو ہلاک کر دیا گیا. تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر پورا شہر, پوری امت بھی اللہ کی نافرمان ہو جائے, چاہے آپ اور میں تن تنہا ہی رہ جائیں, تب بھی مجھے اور آپ کو عمل کرتے رہنا ہے. اس پوری قوم کے اندر ہوموسیکشوالٹی کا مرض پھیل گیا تھا, لیکن لوط علیہ السلام یا ان کی بیٹیوں نے اپنی لائلٹیز اس بستی والوں کے ساتھ نہ کی, بلکہ آئسولیٹڈ اپنے آپ کو رکھا ان گناہوں سے جن گناہوں میں بستی والے انوالو تھے. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں, یعنی آج بھی ان کے مسکن باقی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. وفی موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام میں, اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیج چکے تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنو ہے, آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. آج بھی فرعون کی ممی تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے عبرت کا نشان ہے. وفی آدن, اور آد میں تمہارے لیے نشانی ہے, اذ ارسلنا علیہم, جب ہم نے بھیجی ان پر, کیا بھیجی, الریح العقیم, جب ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں, جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک کے مزے کر لو, مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی, آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا, پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی قوم بھی شرک کی وجہ سے ہلاک کی گئی. والسماء, اور آسمان کو, بنیناہا, بنایا ہم نے, بیعیدن, اپنی طاقت سے, عید ہاتھوں کے لیے آتا ہے لیکن یہاں طاقت کے لیے استعمال ہوا ہے, اپنی طاقت سے, یا اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لموسعون, اسی کو پھیلانے والے ہیں. ابھی جو آسمان کو پھیلانے کی بات ہے آیت متشابہات میں سے آتی ہے, اور قرآن میں دو ہی طرح کی آیتیں ہم دیکھتے ہیں, محکمات اور متشابہات. جہاں تک محکمات کی بات ہے, محکمات کے بارے میں انسان اپنی توجیحات نہیں لا سکتا, انسان اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا. محکمات کے معاملے میں وہی رائے اٹل ہے جو اللہ نے دے دی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کرنے میں بتا دی. متشابہات کے لیے راستہ کھلا ہے کہ انسان چاہے تو اپنے دنیا کے علم کے ذریعے ان متشابہات آیت کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا رہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بات کہی کہ اللہ نے آسمان کو بنایا اور اللہ ہی اس کو وسعت دینے والا ہے, اللہ ہی اس کو پھیلانے والا ہے, اس آیت کو بھی آج سائنس کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ سائنس نے آج کائنات کے پھیلنے کے بہت سے دلائل دے دیے ہیں, اور اسی دلائل کی پیشن گوئی قرآن کے اندر 1400 سال پہلے ہی آ گئی تھی. آج ایکسپینشن آف تھیوری, جو ہے ایکسپینشن آف یونیورس کی تھیوری, سائنس میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے, اور آج سے تقریباً 200 سال پہلے, صرف 200 ایئرز پہلے, جو یہ کانسیپٹ تھا کائنات کے بارے میں وہ یہ تھا کہ کائنات سٹیٹک ہے. سٹیٹک سٹڈی تھیوری جو تھی کہ کائنات اپنی جگہ پر بالکل قائم ہے, یہ شروع سے ایسی ہی ہے اور ایسی ہی چلتی رہے گی. تو جب یہ کانسیپٹ دیا کہ کائنات شروع سے ایسی ہی ہے, ایسی ہی چلتی رہے گی, تو اگلا خیال یہ آیا فوراً کہ اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو ختم بھی نہیں ہونا. جب اس کو ختم نہیں ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کو ماننے والا اب نہ رہے گا, کہ جو قرآن کے سارے دلائل ہیں وہ نعوذ باللہ ریڈنڈنٹ ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں اللہ اپنی نشانیاں کیسے دکھاتا ہے. 1929 میں کیلیفورنیا میں ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری میں ایک امریکن سائنسدان ایک مرتبہ بیٹھے تھے, ایڈورڈ ہبل جن کا نام آتا ہے, اور کچھ ریسرچ کر رہے تھے. انہوں نے اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھا اور آبزرو کیا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں, یا ابھی وہ صرف آبزرو کر رہے ہیں. اور اس کو دیکھیں, آپ اور میں بھی بہت آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں ٹیلیسکوپ کے بغیر. مثال کے طور پر آپ ایک بلون لیں, اور بلون ابھی آپ نے پھلایا نہیں, آپ بلون کے اوپر مارکر سے ڈاٹس لگا دیں, ڈاٹ 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 ڈاٹ. اب آپ اس بلون کے اندر ہوا بھرنا شروع کریں تو کیا ہوگا, وہ ڈاٹس نزدیک آئیں گے یا دور جانے شروع ہو جائیں گے؟ ڈاٹس دور جانے شروع ہو جائیں گے. اسی طرح سے کائنات کا معاملہ ہے. تو انہوں نے, یہ جو ایڈورڈ ہبل تھے, انہوں نے یہی چیز اس طرح ایکسپلین کی کہ کائنات بالکل اسی طرح سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اور یہی چیز انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ سے آبزرو کی تھی. اب جب انہوں نے یہ آبزرو کی کہ ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں, تو اس تھیوری نے جو انہوں نے پیش کی ایسٹرو فزکس کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا, اور یہ پتا چلا کہ یہ جو اسٹیٹک اسٹڈی تھیوری اس کائنات کی دی جاتی ہے یہ خود بخود ریجیکٹ ہو گئی, اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, اور اس کے بعد ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ دنیا والوں کے سامنے لایا گیا. اور جب اسٹیٹک تھیوری جو تھی اس کو ریڈنڈنٹ کیا گیا, تو آپ دیکھیں کہ سائنس کی خود بخود ریجیکشن ہو گئی. تو کبھی بھی سائنس کی بات کو الٹیمیٹ بات نہ سمجھیں, اس لیے کہ قرآن کی بات الٹیمیٹ ہے. نعوذ باللہ, اورینٹلسٹ نے 200 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ کائنات تو اپنی جگہ بالکل سٹیٹک ہے, اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور کائنات پھیل رہے ہیں, تو یہ تو قرآن میں غلطی ہے, اور آہا ہم نے غلطی نکال لی قرآن سے. ایسے اورینٹلسٹ بھی گزرے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی کمی انسان کو ایسے گفتگو کرنے کی طرف آگے لے کر جاتی ہے. جب سائنس نے اس چیز کو خود سمجھ لیا, تو ان کو پتا چل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کی ابتدا ہوئی تھی, اور جس زمین کی ابتدا ہوئی تھی اس کا ایک دن اختتام بھی ہوگا. اس لیے اس کے بعد پھر اسٹیٹک تھیوری کے بعد بگ بینگ تھیوری سامنے آئی, اور آپ آج بھی ایک کتاب مارکیٹ میں بہت آرام سے مل سکتی ہے آپ کو, بریف ہسٹری آف ٹائم, اسٹیون ہاکنگز کی ہے. اسٹیون ہاکنگ اس وقت بھی بیسٹ ایسٹرو فزسسٹ ہیں دنیا کے, حالانکہ آپ ان کو جانتی ہوں گی کہ ان کی صرف 2 انگلیاں کام کرتی ہیں. ہی از کمپلیٹلی پیرالائزڈ, نہ گردن ہلا سکتے ہیں, نہ اپنا ہاتھ موو کر سکتے ہیں, نہ کچھ اور کر سکتے ہیں, کمپلیٹلی پیرالائزڈ, صرف 2 انگلیاں کام کرتی ہیں, لیکن بیسٹ ایسٹرو فزسٹ ہیں, اللہ کی نشانی ہے وہ بھی ایک. تو انہوں نے یہ والی تھیوری اپنی کتاب میں دی کہ ریٹ آف ایکسپینشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوا. انہوں نے کہا جس وقت بگ بینگ ہوا ہے, تو ایک سیکنڈ کے بعد, کتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں, کہا انہوں نے ایک سیکنڈ کے بعد اگر 1 part in 1,100 million and million سے بھی کم ریٹ آف ایکسپینشن ہوتا تو کائنات پھیل نہیں سکتی. ایسے کمپیوٹرائزڈ اندازے لگانے والا کوئی خالق ہی ہو سکتا ہے, کوئی اعلیٰ ہستی ہی ہو سکتی ہے. تو آج سائنس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آسمان جو ہے, یونیورس جو ہے, یہ پھیل رہی ہے, اور اللہ کے حکم سے تب تک پھیلتی رہے گی جب تک کہ قیامت کے آثار نمایاں ہونا نہ شروع ہو جائیں. زمین کو ہم نے بچھایا ہے, اپنے بچوں کو ایسا تیار کریں ہم, ایسا ان کو دنیا کا علم دیں کہ وہ آگے بڑھ کر قرآن کی آیات کو مزید ایکسپلور کر سکیں, وہ آیات جو متشابہات ہیں, تاکہ دنیا والوں کو دکھا سکیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے آج بھی اس کے اندر وہ علوم ایمبیڈڈ ہیں جو اب تک دنیا والوں کے سامنے نہیں آئے. ہمیں وہ آنکھ چاہیے اور وہ ہاتھ چاہیے جو اس کتاب کو اٹھانے والے بنے, اس پر وقت لگانے والے بنے, اس پر محنت کرنے والے بنے, اور اپنے دنیا کے علم کو, اپنے ایکوائرڈ نالج کو اس ریویلڈ نالج کی روشنی میں اپنے قرآن کو بیان کرنے کی طاقت میں استعمال کریں. اس لیے کہ سائنس جتنی اس کتاب کے اندر ہے, دنیا کی کسی سائنس کی کتاب میں اتنی سائنس موجود نہیں ہے. لیکن ہم مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے آج یہ کتاب بہت بیک برنر پر چلی گئی ہے. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بہت اچھے ہموار کرنے والے ہیں, ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں, شاید کہ تم اس سے سبق لو, پس دوڑو اللہ کی طرف, یعنی مشکل ہو یا آسانی ہو اللہ کی طرف دوڑو. آیت نمبر 50 میں آیا ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی اگر کوشش کرنی ہے تو یہاں کرو, کمپٹیشن کا میدان یہ ہے. مشکل آئے تو اللہ کی طرف دوڑو, آسانی ملے تو اللہ کی طرف دوڑو, صبر کا موقع ہو تو اللہ کی طرف دوڑو, شکر کرنے کا موقع ہو تو اللہ کی طرف دوڑو, کہ بالآخر آپ کو اور مجھے ایک دن ملاقات تو اللہ سے ہی کرنی ہے, اور اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر لو. میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں, اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے, ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے رخ پھیر لیجئے, تم پر کچھ ملامت نہیں. اور کیا کیجئے, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, البتہ کیا کریں کہ رخ پھیرنے کے بعد بھی نصیحت کرتے رہیے. قرآن ہم سب کو لبریٹ کرنے آیا ہے ہماری ان سرکشیوں سے, ہمارے ان گلوں کے توقوں سے جن کو ہم نے اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے. قرآن پر عمل ہی انسان کو آگے سے آگے بڑھا سکتا ہے, اور قرآن کی نصیحت سے جو فائدہ اٹھا لیتا ہے اس کے گلے سے یہ توق اتر جاتے ہیں. اس کے اوپر سے یہ اثر اور اغلال ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا کام بتا دیا گیا وذکر کہ آپ نصیحت کرتے جائیے, نصیحت کرتے رہیے, شاید کہ یہ لوگ اللہ کے بندے بن جائیں. کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. آپ اور میں بھی دل کھول کر لوگوں کو نصیحت کریں. کبھی اللہ کے کلام کو چھپائیں مت. کبھی لوگوں کے ایکسپریشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے اللہ کی بات کو مت اس وقت اگنور کریں. کبھی اس بات کو سوچ کے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے, اللہ کے کلام کی بات کو مت دبا کر اپنے سینوں میں بیٹھ جائیں, بلکہ کہا گیا کہ اس کو آگے سے آگے بتائیں. کیا معلوم کس کے دل کی گرہ آپ کے کس جملے سے کھل جائے. کیا معلوم کس جملے سے آپ کے کسی کے دل کا ہدایت کا دروازہ کھل جائے. تو اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیے. اور یاد رکھیں, مفسرین بتاتے ہیں کہ بار بار قرآن کا سننا انسان کے اندر آنے والے شکوک اور شبہات کو دور کر دیتا ہے, اس کی کنفیوژنز کو دور کر دیتا ہے. تو سناتے رہنا آپ کا اور میرا کام ہے. اگر آپ کو اور مجھے لگے کہ سامنے والا سننے کو تیار نہیں ہے, تو اللہ سے حکمت مانگیں کہ اللہ میں کتنے الفاظ میں, کتنے مناسب طریقے سے اور کتنے وقت میں سامنے والے کو نصیحت کر دوں. رسول اللہ کا بھی یہی کام بتایا گیا, میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا. انسان کے مقصد کو اس آیت میں بیان کر دیا گیا, سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں. قرآن کا ٹاپک جو تھا وہ سورہ انبیاء میں آیا تھا کہ قرآن کا ٹاپک انسان ہے, فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اور اس انسان کو جس کے لیے یہ قرآن اتارا گیا ہے, اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, اور اس مقصد کو اس آیت 56 میں بیان کر دیا گیا. وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن, میں نے نہیں بنایا ہے جنوں کو, والانس, اور انسان کو, الا لیعبدونی, سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. صرف عبادت اور بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا, اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ نے مقصد بتا دیا کہ اللہ کا بندہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں وقت گزار دیں. 24/7 اس کو مسلمان رہنا ہے. پانی پیئے تو ایسے کہ اللہ کی بندگی کرے, کھانا کھائے تو ایسے کہ اللہ کی بندگی ہو, معاملات نبھائے ایسے کہ اللہ کی بندگی ہو. صرف جائے نماز پر بیٹھ کے بندگی نہیں کرنی, بلکہ 24/7 اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہاں آنے کے لیے تیار ہو رہے ہوں تو اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہوئے آئیں, یہاں سے نکلیں تو اللہ کی حمد اور اس کی بندگی کرتے ہوئے نکلیں, کسی شادی میں جائیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جائیں, اور جس وقت بیٹھے رہیں جتنی دیر تک اس شادی کے ماحول میں, تو بھی آپ اور میں وہاں بیٹھنا اپنا عبادت بنا سکتے ہیں. اگر اسی پروٹوکال کے ساتھ گھروں سے نکلیں جس پروٹوکال کے ساتھ اللہ نے مسلمان عورت کو نکلنے کا کہا ہے, اگر انہی چیزوں میں اپنا حصہ ڈالیں جو چیزیں سنت کے مطابق ہیں, تو یہ سارے اعمال عین عبادت بن جائیں گے. یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا ہر عمل باشعور اور بامقصد طریقے سے کیا جائے. اللہ نے کہہ دیا کہ انسانوں میں سے رزق دینے والا بھی کون ہے کہ میں ہی ہوں, اور میں ہی جس کو چاہتا ہوں اس کو رزق دیتا ہوں. اللہ تو خود ہی رازق ہے, بڑی قوت والا اور زبردست ہے. یعنی جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ بندے کو خبر بھی نہ ہوگی اور اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کی راہ میں قربانی دینا شروع کرتا ہے, جہاد اور ہجرت سے آغاز کر دیتا ہے, اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آئے گا اور کیسے آئے گا. یہ اللہ کا کام ہے, لیکن یہ اس کے لیے وعدہ ہے جو 24/7 اللہ کا فرما بردار بنے گا اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے گا. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. فویل للذین کفروا, بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے. من یومہم الذی یوعدون, اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا. اللہ نے اپنا بندہ بننے کی آفر کی تھی لیکن لوگوں نے نہ مانا, اور اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو اللہ کا بندہ بننا نہیں مانتی. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ایک طرح کا شکوہ بھی کر دیا کہ کم ہی لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنا عمل درست کر لیں گے, زیادہ لوگ تو کفر کریں گے, اور کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت بیان کر دی گئی. سورت الطور مکی سورت ہے. الطور ایک پہاڑ کا نام ہے. عبرانی زبان میں سبزے والے پہاڑ کو, یعنی گرینری والے پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے, بلند پہاڑ کو بھی. اور وہ پہاڑ ہے یہ طور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. قسم ہے طور کی اور ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے, یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ کی کتاب موجود ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور آباد گھر کی, کون سا آباد گھر؟ خانہ کعبہ. اور اللہ کا گھر ایک اور اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ کے عین اوپر. احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے, جس کی ہر وقت فرشتے جو ہیں عبادت اور طواف کرتے رہتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر کر چلے جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. اتنے فرشتے اللہ کے اس کائنات میں ہیں. اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں, یعنی قیامت کی طرف اشارہ کر دیا گیا. دنیا میں بھی جن قوموں پر عذاب آیا آپ دیکھیں اسی آسمان سے آیا, اسی آسمان سے یا تو بارش برسی اور وہ بارش سیلاب کی شکل اختیار کر گئی. یہی آسمان جس کو اللہ نے قرآن میں سقفاً محفوظاً کہا تھا, یہی آسمان ہے جس کے ذریعے اللہ نے عذاب بھی بھیج دیا. تو اللہ نے جس طرح اس کائنات کو میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے, اللہ چاہے تو ہماری نافرمانیوں کے اوپر انہی کائنات کی چیزوں سے آپ کے اور میرے لیے مشکلات بھی کریٹ کر سکتا ہے. وہی ہوا جو آپ کے اور میرے لیے پراپر ریکوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے اور میرے اور آپ کے آگے بڑھنے کا زندگی کا سامان ہے, اللہ چاہے تو اسی ہوا کو عقیم ہوا بنا دے, ریح العقیم بنا دے, کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے اوپر عذاب آیا. تو یہ بتا دیا گیا کہ عاد کے اوپر عذاب آیا تھا ہوا کا, اور نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا آسمان سے کہ آسمان سے بارش برسی تھی اور زمین نے پانی ابل دیا تھا زیادہ بارش برسنے کی وجہ سے. تو جو کائنات ہے جو تمہیں اس وقت بہت اچھی نظر آتی ہے, معجزن کرنے والا تمہارا رب ہی ہے اس کو. وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. امیجن کریں کہ یہاں پر جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ اڑے اڑے پھریں گے اور آسمان ڈگمگائے گا. میں اور آپ ایک چیز کو, آپ کے سامنے جو پکچرز لگی ہیں وال پینٹنگز, اس کو آپ ذرا سا ٹیڑھا کر دیں اور آپ اس ٹیڑھی تصویر کو تھوڑی دیر دیکھتے رہیں تو آپ کو چکر آنا شروع ہو جائے گا, یا یہ تصویر ہلتی رہے, یا آپ کے سر پر جو پنکھے لگے ہیں یہ مستقل وائبریٹ کرتے رہیں اور ادھر سے ادھر ڈولتے رہیں تو آپ کا سر چکر آ جائے گا. کہاں کہ ہمارے سروں پر جو آسمان ہے وہ ڈولنے لگ جائے, کیا کیفیت ہوگی اس وقت زمین کی. اور یہ جو بات کی کہ پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے, اس کی بھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دینے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا معلوم کہ جو آپ کا اور میرا گریویٹی کی پاور ہے زمین کے اندر, اس کو ختم کر دیا جائے اور پہاڑ زمین سے اٹھ جائیں فورس آف گریویٹی کے ختم ہونے کی وجہ سے. تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں, یعنی قیامت کے بارے میں سیریس ہی نہیں ہوتے, قرآن کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا, نہ قرآن کا اثر ان کے حال حلیے پر ہوتا ہے, نہ قرآن کا اثر ان کی بول چال پر ہوتا ہے, نہ قرآن کا اثر ان کے معاملات پر ہوتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد جب بند کرتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں, اپنی حجت بازی کرتے ہیں. حجت بازی وہی کرتا ہے جو قرآن کو پڑھ کر اس میں سے ٹیڑھ نکالے, اس کی طرف اشارہ کیا گیا. جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے چلا جائے گا, اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, اسی آگ کا انکار کرتے تھے, اب جاؤ اسی کا مزہ چکھو, اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ یہ جہنم کے اندر اللہ جب بھیج دے گا جہنمیوں کو, اس کے بعد ان سے سوال بھی پوچھے گا کہ بتاؤ سچ مچ کی آگ ہے یا ایسے ہی فزل آف تمہارا امیجینیشن ہے, پگمنٹ آف امیجینیشن ہے, سوچو ذرا یہ کیا ہے. اس وقت تمہارے لیے جو سوال پوچھا جا رہا ہے یہ اور مزید ان کے عذاب کا اضافہ کرے گا. روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر جسمانی عذاب تو ہوگا ہی ہوگا, جذباتی عذاب بھی ہوگا, نفسیاتی عذاب بھی ہوگا, اور جسمانی عذاب تو اس کے اوپر ہوگا ہی. کہا جائے گا جاؤ اب جھلسو اس کے اندر, تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو. اب کیا فائدہ صبر کرنے کا, صبر کا جو بلینک چیک تھا وہ تو ٹائم باؤنڈ تھا. دنیا میں صبر کرتے تو جنت کے محلات ان کے نصیب میں آتے, لیکن صبر کا چیک موت کے ساتھ ہی ایکسپائر ہو گیا. آپ ایکسپائر ڈیٹ والے چیک کو لے کر جائیں کہ مجھے اس سے کیش نکلوا دو تو وہ باؤنس ہو جاتا ہے دنیا کے بینک میں ایک عام سا چیک. صبر کا چیک بھی قیامت میں باؤنس کر جائے گا اس لیے کہ اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہوگی. اس کے برعکس انہیں کو کہا جائے گا کہ تمہارے لیے یکساں ہیں, تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے. تو اللہ نے انہی کی بات انہی کے اوپر رکھ دی. اس کے برعکس کہا کہ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے, لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا, اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. ان سے کہا جائے گا کلو کھاؤ پیو, وشربو اور پیو, ہنی ان بیما کن تم تعملون, کھاؤ پیو مزے سے اپنے اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. کیا اعمال تھے؟ صبر, شکر, ایمان, استقامت. صبر اور شکر کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت نصیب فرمائی. اور جو دنیا میں اس لمیٹڈ دنیا کے اندر صبر کر لے, اس کے لیے ان لمیٹڈ دنیا کے اندر آگے شکر ہی شکر کی مثالیں موجود ہیں. لیکن اس دنیا کی ٹیمپٹیشنز پر, اس دنیا کی ان لمیٹڈ ٹیمپٹیشنز پر جو صبر نہ کر سکے, اس کے لیے آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے. تو بتا دیا گیا کہ بہتر ہے کہ اس دنیا کے اندر لمیٹڈ صبر کر لو تاکہ اللہ تمہیں بہترین اجر دے. یاد رکھیں مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی اس دنیا کے اندر آن جاب ہوتا ہے, اور جاب والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں گھر جا کر ریلیکس ہوں گا, گھر جا کر آرام کروں گا, گھر جا کر میرا ویکیشن ٹائم شروع ہوگا. مومن دنیا میں ویکیشن ٹائم پر نہیں ہے, لیکن ہم میں سے اکثریت اپنے آپ کو ویکیشن ٹائم میں موجود سمجھتی ہے. ہم ویکیشن ٹائم میں بھی ویکیشن مناتے ہیں, ویکیشن پر ویکیشن, اور اللہ سے غافل رہتے ہیں. اور اللہ سے کے غافل رہنے کی وجہ سے آپ کو اور مجھے جہنم اور جنت یاد نہیں رہتی. اللہ نے دنیا کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا, اللہ نے تو کہا ہے کلو وشربو, اس دنیا میں کھاؤ, ولا تصرفو, لیکن اسراف مت کرو. اسراف سے بچ جائیں گے تو دنیا کی ویکیشن, دنیا کا انجوائمنٹ بھی اللہ نصیب میں رکھ دے گا, اور اللہ انشاءاللہ انجام بھی اچھا کرے گا. تو بتا دیا گیا کہ مومن اس دنیا میں آن جاب ہوتا ہے, ویکیشنز پر جا کر بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس اس کو رہتا ہے, حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے, جائز ناجائز وہاں پر بھی وہ اس کے خیال میں رہتے ہیں. ایک مومن عورت کا جو پروٹوکول ہے وہ ویکیشن پر جا کر اس کے لیے فور ٹائم بینگ کہیں بھی ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ اسی کے ساتھ وہ دنیا میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجے میں ایمان پر ان کے نقش قدم پر چلی ہے, ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے, اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک رشتہ داروں کو اکٹھا کر دیں گے, اور روایات میں احادیث کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پر والدین جو ہیں وہ ہیں ٹاپ کلاس جنت میں, اور ان کی اولاد جو ہے وہ ذرا ایک لوور لیول کے جنت میں ہوگی. تو وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہماری اولاد کو اپ گریڈ کر دے. ہوں گے دونوں جنت کے لیول میں, ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنمیوں کے اندر سے اپنی اولاد کو نکلوا کر اور جنت میں لے آئیں گے. دونوں ہوں گے ایک ہی لیول میں, یعنی جنت کے ڈفرینٹ لیولز پر. تو اللہ سے سفارش ایک طبقہ کرے گا تو دوسرے کو پروموٹ کر دیا جائے گا. لیکن کون؟ جو زندگی میں ایک دوسرے کو نیکیوں پر سپورٹ کرتے تھے, جو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے, ان کا ذکر کر دیا گیا. ابھی جو بات آئی ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے, یعنی ہر ایک انسان نے اپنا ایک مارگیج ادا کرنا ہے. ہر انسان دنیا میں جیسے مارگیج ادا کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے اس کا مارگیج بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. جتنا بڑا گھر خریدا اتنا بڑا مارگیج ادا کرنا ہوگا. آپ اور میں دیکھ لیں کہ آپ کو اور مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے حساب سے مارگیج جنت کا ادا کرنا ہوگا, جنت کی قیمت ادا کرنی ہوگی, جنت کا انسٹالمنٹ مجھے اور آپ کو دینا ہوگا. اگر اللہ نے خوب نعمتوں میں رکھا ہے تو بہت محنت کرنی ہوگی اللہ کے راستے میں. اگر اللہ نے بہت حسین بنایا ہے تو اتنی ہی بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی کہ اپنی اس صورت کو دنیا والوں میں نامحرم کے سامنے نہ کھولا جائے اور اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کیا جائے. اگر اللہ نے اولاد دی ہے اور بہت ہی ذہین اولاد دی ہے تو اللہ پوچھے گا کہ اس ذہین اولاد کو دین کے کام میں کتنا استعمال کیا تھا. اگر اللہ نے فیوریبل ماحول دیا ہے، اگر اللہ نے شوہر محبت کرنے والا دیا ہے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اس شوہر کو تم نے اللہ کی بندی بن، اس شوہر کے ساتھ تم نے رہ کر اللہ کی بندی بننے میں کتنی محنت کی، اس کو کتنا اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، خود کتنا اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلی. تو جتنا جس کا زیادہ معاملہ نعمت کا، اتنا بڑا اس کو جنت کا انسٹالمنٹ ادا کرنا ہے. جس کا جتنا بڑا گھر، اس کو اتنی صفائی کرانی پڑتی ہے. اللہ مجھ سے اور آپ سے حساب کتاب لے گا ہر چیز کا، کہ جتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے کہ ایک کمرہ خالی، ایک کمرہ دوسرا خالی، تیسرا خالی، چار لوگ گھر میں رہتے ہیں اور پانچ پانچ چھ چھ کمروں کے گھر، اللہ پوچھے گا کہ اس کو میری راہ میں استعمال کیوں نہ کیا، اس کو میری راہ میں کھپایا کیوں نہیں، انہی گھروں کے ذریعے اور لوگوں کو اللہ کے دین سے متعارف کیوں نہ کرایا. تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے کسب کے عوض اللہ کے ہاں رہن ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی نعمتوں کا صحیح طرح سے حق ادا کر سکیں. ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے جامع شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ بدگوئی ہوگی اور نہ بدکاری. یعنی ایسی شراب ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد نہ ہینگ اوور ہوگا، جس کو پینے کے بعد نہ منہ سے بو آئے گی، اور جس کو پینے کے بعد نہ ان کی عقل کی مت ماری جائے گی، بلکہ کیسی شراب ہے کہ جس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور بالکل سین کیسا اللہ نے کھینچا یہاں پہ، جامع شراب لپک لپک کر رہے ہوں گے، وہی سین آلموسٹ جیسا دنیا میں ہوتا ہے. چیئرز کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، انجوائمنٹ ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں. اللہ نے یہ نقشہ جنت کے لیے کھینچ دیا. اس دنیا میں روک لو اپنے آپ کو یہ چیزیں کرنے سے، اس لیے کہ دنیا میں یہ چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں. اب تم اپنے آپ کو دنیا میں روکو گے تو اللہ جنت کی شراب تمہارے لیے حلال کر دے گا. ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہیں ان کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے. یاد رکھیں، کچھ لوگوں نے اب کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ ہمیں شراب پی کر ہینگ اوور نہیں ہوتا، ہماری عقل جو ہے وہ سلامت رہتی ہے. تو وہ اپنے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں آپ کا ذہن جو ہے وہ معاف نہ ہو تو آپ بہت آرام سے شراب پی سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا تھریش ہولڈ ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو کہ مسلم میں موجود ہے. آپ نے کہا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس چیز سے کسی بھی طرح کا ایڈکشن ہو جائے، نشہ ہو جائے، وہ حرام ہے. اور ہر جو نشہ آور چیز پیے گا، اللہ اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے گناہ سے اور حرام چیزوں سے محفوظ رکھے. یاد رکھیں، جو حرام طریقے سے کمائی جاتی ہے دولت، وہی حرام چیزوں میں خرچ کی جاتی ہے. سود سے کمایا، رشوت سے کمایا، کسی کو دھوکہ دے کے کمایا، اپنے بلیک منی کو وائٹ منی کیسے کیا، اس کے بعد ہی شرابیں گھروں میں آنا عام ہو جاتی ہیں. اور ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے ہی پڑوس میں، ہمارے ہی علاقوں میں شراب کا پینا پلانا عام ہو رہا ہے. لوگوں کو جب تک آپ اور میں اس کے بارے میں علم نہیں دیں گے، لوگ اس برائی سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے. تو ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈبل ہے جس نے قرآن کے احکامات کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنے کانوں سے سن لیا. پھر اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ نے ان کی خدمت میں ایسے لڑکے رکھے ہوں گے جیسے ایسے خوبصورت، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. کیسے پوچھیں گے؟ بالکل جیسے جب بچوں کا رزلٹ آ جاتا ہے تو بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تم نے ٹیوشنز لیے تھے؟ کہاں سے لیے تھے؟ تمہارا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے؟ تم نے کیسے نوٹس بنائے تھے؟ تم نے کیسے تیاری کی تھی؟ کس ویب سائٹ سے تم نے اپنے نوٹس نکالے تھے؟ بالکل اسی طرح سے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں بیٹھ کے ڈسکشنز کریں گے. کام تو کوئی کرنا نہیں ہوگا، درس میں تو جانا نہیں، نماز تو پڑھنی نہیں، اب کیا کریں گے؟ گپے ماریں گے مزے سے بیٹھ کے. صحیح ہے نا؟ تو گپے ماریں گے انشاءاللہ وہیں بیٹھ کے. یہ کہیں گے کہ ہم اپنے پہلے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اب یہ جنتی لوگ ہیں، ان کا دنیا کا عمل کیسا تھا؟ اس کی پہلی جھلک دکھائی گئی. انہوں نے کہا اننا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے گھر والوں میں اپنے اخلاق کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے. ایک تو یہ کہ اپنے گھر والوں کے دین کے لیے ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ کسی طرح سے ان کو بھی دین پر لے آئے، اللہ ان کی نافرمانیاں ان سے دور کر دے، اللہ ان کو اپنا ریبیلین نہ بنا. ایک تو اس لیے ڈرتے تھے، اور ایک اس لیے ڈرتے تھے کہ اللہ ہمارے گھر والوں میں ہمارا اخلاق بہترین رکھنا. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کسی کی جب تک اخلاق کی تعریف نہ کرو جب تک کہ اس کو اپنے بچوں اور اپنے نوکروں کو ٹریٹ کرتے ہوئے نہ دیکھ لو. اس لیے کہ ہم سب کے ڈرائنگ روم مینرز تو سب اچھے ہیں, ہم یہاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ہمارے یہاں ایک سے ایک بہترین ماڈرن طریقے سے ڈرائنگ روم مینرز ہوتے ہیں. لیکن آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں اپنے بچوں اور اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتی ہوں. اصلیت پتہ چلتی ہے انسان کی اپنے گھر والوں کے درمیان میں, کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے نوکروں کو جو کہ اس کے ماتحت آتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتا ہے. تو یہ بتا دیا کہ وہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے, اور ڈرنا اس اینگل میں بھی کہ ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کسی وقت ہم گناہ میں انوالو نہ ہو جائیں, کسی وقت ہم سے غلطی نہ ہو جائے, کبھی ہمارا پاؤں نہ پھسل جائے, تو ہم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. اور کیا کہا, آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے. اور دوسری بات کیا بتائی, کہ ہم اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ سے دنیا بھی مانگیں, اللہ سے آخرت بھی مانگیں, اللہ سے ہر چیز مانگیں, اپنے بچوں کے اندر اپنے اللہ کا خوف پیدا کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اللہ سے دعا کیسے مانگی جاتی ہے. چلتے پھرتے اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اللہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے. تو خوب اللہ کو پکاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دعا مانگ کر کبھی کوئی بدبخت نہیں ہوا. تو اللہ سے کبھی بھی آپ دعا مانگنے کے بعد نا امید نہ ہو, بدگمان نہ ہو, بلکہ خوب اللہ سے مانگیں. اور اپنے بچوں کو بھی یہ عمل سکھائیں, دونوں, ڈرنے والے اور دعا کرنے والے. دیکھیں, ہم ڈریں گے تو عمل کریں گے. مثال کے طور پر آپ زبردستی اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھا کر بھیجتی ہیں کہ نہیں بھیجتی ہیں؟ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ اپنے ایجوکیشن کیریئر میں پیچھے نہ رہ جائیں, آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کے ایگزامز میں ان کا ریزلٹ خراب نہ آ جائے. وہ ڈر ہی ہوتا ہے جو آپ کو اور مجھے عمل پر دوڑا دیتا ہے, یہ ڈر ہی ہوگا جو آپ کو اور مجھے آخرت کے برے انجام سے بچائے گا. اس ڈر کو آخرت کے لیے بھی رکھیں, کوشش جاری رکھیں اللہ کے بندہ بننے کی. اللہ مجھے اور آپ کو ضرور موقع دے گا. آخر اپنے بچوں کی صحت خراب ہونے کے ڈر سے ان کو کھلانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں. کبھی دیکھیں چھوٹی بچوں کی ماؤں کو, جن کے ماں بچے جو ہیں وہ 6 منتھ سے لے کے 2.5 ایئرز تک کے بچے ہوتے ہیں, مائیں کھپ جاتی ہیں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہ ایسی خوراک ان کو کھلا دیں کہ جس سے تمام نیوٹریشن ان کی باڈی میں چلا جائے اور ان کا صحت ڈسٹرب نہ ہو. ڈر ہوتا ہے نا ماؤں کو کہ بچوں کی صحت خراب ہو جائے گی. ڈر انسان کو عمل پر بھگا دیتا ہے. یہی ایکچوئل فیئر ہے جو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر لے کر آنا ہے, تاکہ آپ اور میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. اور دعا کی اہمیت کو یہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں, شرک فی الدعا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. تو خوب دعائیں کریں, اور اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنے پریزنٹ رشتہ داروں کے لیے, چاہے میری اولاد ہے, چاہے میرے شوہر ہیں, چاہے میرے ماں باپ ہیں, چاہے میرے بہن بھائی ہیں, میکے والے, سسرال والے, ان میں مجھے اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنا دے. بہترین بیٹی بننے کی کوشش کیجئے, بہترین بیوی بننے کی کوشش کیجئے, بہترین ماں بننے کی کوشش کیجئے. جب آپ یہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے ارد گرد لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. جو خود ڈرتا ہے اللہ سے, وہ اوروں کو بھی اللہ کی طرف لانے کا بڑا انسینٹیو دے دیتا ہے. وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نصیحت کیے جاؤ, اپنے رب کے فضل سے تم نہ کاہن ہو نہ مجنوں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو, اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں, یا در حقیقت میں یہ انات میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں, یا یہ خود اپنے خالق ہیں, یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے اللہ کے بارے میں اندازے ہی لگائے اور اپنے آپ کو کنونس کر لیا خود ہی اپنے بارے میں کئی سوال آنے کے بعد کہ ہاں ایسا ہی ہوگا, اللہ غفور اور رحیم ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے نیل پالش لگا کر نماز پڑھ لی؟ اللہ غفور اور رحیم ہے, مجھے معاف کر دے گا. کیا ہو گیا اگر میں نے حجاب نہ کیا؟ اور کام بھی تو اچھے اتنے کرتی ہوں, سچ بولتی ہوں, کسی کا دل نہیں دکھاتی، کیا ہو گیا اگر میں نے یہ کام نہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، خود اندازے لگانے والے. تو یہ سوالات پر ذرا غور و فکر کریں. اللہ نے کہا ہے اصل بات کیا ہے، بل لا یوقنون، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ سے ملنے والے ہیں. جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہوتا ہے وہ اپنا ہر عمل اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ یہ سارے سوال آپ سے اور مجھ سے کیے جا رہے ہیں، سول سرچنگ کوئسچنز، تاکہ آپ اور میں دیکھیں کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، سلامتی دینے والا کون ہے، غفار کون ہے، معاف کرنے والا کون ہے، اور قیامت کے دن حساب قائم کرنے والا کون ہوگا. ان میں سے جس نے سنگن لی وہ لائے کوئی کھلی دلیل؟ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیوں شرک کرتے ہو؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو؟ ام تسالہم اجرا، کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ 100% سائنٹیفک اپروچ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں دے دی، کنفرمیشن اور الیمینیشن والی. ریسرچ کر کے خود دیکھ لو کہ کون کہاں پر فٹ ہوتا ہے، دیکھ لو کس کی کیا پوزیشن ہے. کنفرمیشن بائی الیمینیشن سائنٹیفک تھیوری کے ذریعے آتی ہے، سائنس ہمیں سکھاتی ہے. اللہ کے قرآن نے مجھے اور آپ کو یہی چیز سکھائی ہے کہ اس کنفرمیشن بائی الیمینیشن کی تھیوری کو فالو کریں تاکہ آپ اور میں حق تک خود ہی پہنچ جائیں. آپ اور میں خود ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو حق تک پہنچا دے گا، اور آپ اور میں جان جائیں گے کہ اصل حق اللہ کی یہ کتاب ہے. کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی، یعنی یہ تو کبھی سیدھے نہ ہوں گے. اصل تو امید کی کرن قرآن میں تھی، اصل زندگی تو قرآن میں تھی، لیکن انہوں نے اس کی طرف پلٹنا پسند نہ کیا، اور مردہ دل رہنا ہی انہوں نے اپنے لیے پسند کیا. مردہ دل، مردہ قوم، یاد رکھیں اس میں بھی ایک امید کی کرن ہے، اور وہ یہ امید کی کرن ہے کہ اس مردہ دل پر قرآن کی بارش برسائی جائے، اس مردہ قوم کو قرآن سنوایا جائے تاکہ وہ جان جائیں کہ اللہ ہی اصل میں ہے جس کے سامنے کسی کی چال نہیں چل سکتی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. انہوں نے خود ہی مقدمے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تو پاک ہے اس شرک سے. انہوں نے خود ہی سمجھا کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں ہماری سفارش کر دے گا، کوئی اللہ کے مقابلے میں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں، یعنی اپنی کنفیوژنز کا شکار ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مارے گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. بار بار رسول اللہ کو صبر کی دعوت دی جاتی ہے، اور ان کے ذریعے آپ کو اور مجھے صبر کی دعوت دی جاتی ہے. لوگ تم پر ظلم کریں گے، جب تم دین کی طرف نکلو گی تو یہی تمہارے گھر کے لوگ تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش بن جائیں گے. یاد رکھیں کوئی شیطان لال منہ کا آپ کی اور میرے سامنے آ کر نہیں کھڑا ہوگا. ہمارے ہی دوستوں میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں، انہی لوگوں میں شیطان آئے گا اور انہی کے روپ میں آئے گا، اور ہمیں بہکائے گا، ہمارا ہمدرد دوست بنے گا، اور یہ ہمارے لیے آزمائش کا باعث بنے گی بات. یاد رکھیے گا کہ اللہ اس وقت آپ کو اور مجھے آزما رہا ہے. فصبر، صبر کیجئے. لحکم ربی کا، اپنے رب کے حکم یا اپنے رب کے فیصلے کے آنے تک. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں میں ہیں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں. جو اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ کی تو نگاہ اس پر ہو جاتی ہے. دیکھتا تو اللہ سب کو ہے، لیکن جو اللہ کی نظروں میں آ جائے وہ اللہ کا ساتھی بننے کی طرف، اللہ کا بندہ بننے کی طرف، اللہ کے دین کا سپورٹر بننے کی طرف بڑھ جاتا ہے. وسبح، اور تسبیح کیجئے. بحمد ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. حین تقوم، جس وقت کے آپ کھڑے ہوں، جس وقت کے آپ اٹھیں. اللہ دیکھ رہا ہے کس کا دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کا، اللہ دیکھ رہا ہے. جب تم اٹھتے ہو تو تمہیں کیا یاد آتا ہے؟ اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تمہارے ذہن میں چھپے ہوئے حالات تک جانتا ہے. جب تک اسلام پر آج رات ہے، آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم صبر کے ساتھ اسلام پر جم جائیں. آج اسلام کو تھامنے والے لوگ بہت کم ہیں، آج اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والی آوازیں ہیں نہیں، اسلام آج دبا ہوا ڈاؤن ٹروڈن دین بنا ہوا ہے، آج دین پر عمل کرنا لوگ بیکورڈ ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں، آج اس دین کا پڑھنا پڑھانا لوگ میڈیویل باتیں سمجھتے ہیں۔ کون وہ بہادر ہے جو اس وقت پر صبر کرے اور آگے بڑھ کر اس کتاب کو تھام لے؟ کون وہ ہے جو اپنے دنیا کے علم کو، جو اس نے اپنا حاصل کیا ہے، اس کو دین کے احکامات کو مزید واضح کرنے کے لیے، دین کے متشابہات کو لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے کھولنے کے لیے استعمال کرے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اپنی زندگی کے غم بھول کر اسلام کا غم اپنے دل میں پال لیتا ہے۔ آج جنت کا شیئر بہت سستا ہے۔ کون ہے آگے بڑھ کر صبر کرنے والا اس دین کے اوپر؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہے؟ اتنا قرآن تو آپ نے اور میں نے بھی سن لیا، اگر کسی کو واقعتاً اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے دل میں یہ خواہش ضرور جاگے گی کہ میں اپنے آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں بھی اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کر لوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی حمد کرتے جائیے۔ اللہ کی حمد کئی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جنت میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے، اور مومن کا کام کیا ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ چاہے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں، اس کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹیچ رہے، وہ اللہ کے ساتھ مصروف رہے۔ تو میکسیمم کوشش کریں، تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں۔ تیسرا کلمہ انسان کو گناہوں کے اگینسٹ کھڑا ہونے میں بڑی ہمت دلاتا ہے۔ خوب اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا صحیح سچا محسن بنا لے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی، فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح کیجیے۔ دنیا کا کام تو کرنا ہی ہے، دن ہو یا رات ہو، اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ اور کس وقت؟ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور وہ ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ ستارے پلٹنے کا وقت تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کی حمد کرنا۔ جیسے آج کل ہم سحری کے لیے اٹھ ہی رہے ہیں، تو سحری سے 10 منٹ پہلے اٹھ کر اللہ سے دعا مانگے اور خوب اللہ کی عبادت اور تسبیح کیجیے۔ سورۃ النجم، نجم کہتے ہیں جھاڑیاں، نجم کہتے ہیں سوری ستارے کو، اور ستارہ بھی کون سا ستارہ؟ اس کے اندر آپ دیکھیں، سورۃ نجم وہ سورت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا زمینی سفر جو تھا اس کا ذکر آئے گا، جو کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، وما ينتقو عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا۔ اس سورت کے لیے آتا ہے کہ اس سورت میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ 1 مرتبہ شروع رسالت میں، جبکہ آپ غار حرا سے عبادت کر کے پلٹ رہے تھے، اور 2 مرتبہ معراج کے موقع پر۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ نے بتایا تھا آ کے، جو آپ کی روایات آتی ہیں، کہ آپ نے کہا کہ جب میں نے سر اٹھا کر، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پورے ہورائزن پہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا کہ تقریباً آپ کے 600 پر تھے جو میں نے دیکھے۔ اب یہ جو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اور آپ نے بتایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اس پر بھی غیر مسلموں نے بڑی زبانیں دراز کیے ہیں کہ کیسے آپ نے پر گن لیے، اتنی جلدی آپ کو کیسے پتا چلا کہ 600 پر ہیں۔ آپ آج بھی دیکھیں، آج بھی ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جو نہ نبی ہیں جو نہ رسول ہیں، لیکن فوٹوگرافک میموری رکھتے ہیں۔ ایسے بچے آج بھی ہیں کہ جن کے سامنے آپ کتاب رکھ دیں، وہ 10 منٹ کے بعد آپ کتاب میں سے ان سے جو پوچھیں گی وہ آپ کو کتاب کا جواب دے دیں گے۔ فوٹوگرافک میموری رکھنے والے لوگ آج بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی ہی میموری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایسی ہی ذہانت دی تھی، اور انبیاء کی ذہانت کو، انبیاء کی میموری کو کبھی انسان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کے لیے آتا ہے کہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ذہن استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو غیر مسلموں نے بھی گواہی دی ہے کہ دنیا پر سب سے زیادہ ذہن استعمال کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک غیر مسلم خاتون کا اعتراف ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ سب سے زیادہ تاریخ میں جس شخص نے اپنا ذہن استعمال کیا وہ مکہ میں موجود تھے، اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ اپنا کام جس سے چاہے لے لے۔ مائیکل ہارٹ کی آپ بک پڑھیں، 100 کے اندر انہوں نے سب سے ٹاپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز کے اندر رکھا ہے۔ تو خاص اللہ کی رحمت تھی رسول اللہ کے اوپر کہ کردار بھی بہترین تھا، عقل اور ذہانت بھی بہترین تھی، اور اللہ نے میموری بھی بڑی اچھی دی ہوئی تھی آپ کو. تو اس لیے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا تو آپ نے ان کو ایسے بیان کیا. ابھی جو بات آئی ہے وما ينطق عن الہوا، کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جس طرح دیکھیں آپ اور میں کلمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانے پڑھتے ہیں، عبدہ ورسولہ، عبد بھی ہیں اللہ کے اور رسول بھی ہیں اللہ کے. دیکھیں عبد کی کیٹیگری میں بحیثیت انسان یقیناً تمام انسانوں میں بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور عبد کی کیٹیگری میں آپ دیکھیں کہ آپ کے روزمرہ کے معمولات بھی ہوتے تھے، آپ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ مزاح بھی کرتے تھے، ہیومر بھی کرتے تھے، اور جو رسالت ملنے سے پہلے آپ کی روزمرہ کی گفتگو ہوتی تھی وہ بھی آپ جو ہیں لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں آپ کا کیا حال ہے یا آپ نے کیا پکایا ہے، اب یہ آپ کی روزمرہ کی گفتگو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روزمرہ کی گفتگو ہوا کرتی تھی، یقیناً وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی تھی، ہر بات رسول اللہ کی قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی تھی، روزمرہ کی گفتگو بھی ہوتی تھی. لیکن یہ آتا ہے انبیاء کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی گفتگو وحی کے تابع ہوتی تھی، کوئی ایسی بات نہیں بولتے تھے جو وحی اور شریعت کے دائرے سے باہر ہو. تو آپ کا ہر کمنٹ شریعت کے دائرے کے اندر ہوا کرتا تھا. عبداللہ بن عمر کے لیے آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے. کچھ بزرگوں نے اس علاقے میں جو رہتے تھے انہوں نے منع فرمایا کہ رسول اللہ کبھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہیومر کر رہے ہوتے ہیں، تو تم ایسا کیا کرو کہ ہر بات کو مت لکھا کرو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت عمر سے کہا بلا کے کہ عمر تم لکھا کرو، تاکہ تو اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ان سے کہا لا یخرج من الا الحق، اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے حق کے، یعنی اگر جو عام بول چال کی بات بھی میں بولتا ہوں اس میں بھی جھوٹ شامل نہیں ہوتا، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور آپ کے کمنٹ جو تھے، جو آپ کے روزمرہ کے معمولات تھے، ان کے محفوظ ہونے ہی کی وجہ سے آج آپ کا اتباع میرے اور آپ کے لیے ممکن ہوا ہے. اس لیے آپ اور میں رسول اللہ کی عام حالات میں اتباع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو لوکی کھانا پسند تھی، ابھی اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قرآن کی تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اتباع کرنا چاہے تو اس کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ رسول اللہ کو لوکی کھانا پسند تھی. سورت نحل آیت نمبر 44 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی تشریح بھی آپ نے کبھی اپنی خواہش سے نہیں کی. آپ دیکھیں جو رسول اللہ نے وضو کا طریقہ سکھایا وہ بھی وہی تھا جو جبرائیل علیہ السلام آپ کو سکھا چکے تھے اللہ کے حکم سے. نماز کیسے پڑھنی ہے رسول اللہ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا گیا. یہ تمام جو شریعت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اپنی خواہش سے رسول اللہ نہیں بناتے تھے، نہیں بتاتے تھے. جب اللہ کے رسول اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے نہیں بتا سکتے تو آپ اور میں اپنی مرضی سے عبادت کیسے ایجاد کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وہی جلی قرآن کی شکل میں تھی اور وہی خفی آپ کے پاس حدیث کی شکل میں تھی، دونوں کی بات آئی ہے. آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، ومثلہ اور اس جیسی ایک اور چیز بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ چیز دی تھی. تو یہ جو بات آئی وما ینطق عن الہوا، اس چیز کو مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، آپ کا ہر عمل وحی کے تابع ہوا کرتا تھا. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. کس کے ذریعے نازل کی جاتی ہے؟ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا حکمت والا ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے. پھر قریب آیا اور پھر اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. یعنی غار حرا سے اترتے ہوئے جب رسول اللہ کو آواز دی تھی جبرائیل علیہ السلام نے، اور تیسری دفعہ جب آپ نے نگاہ اٹھائی تو پورے ہورائزن پر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تھے. یہاں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہلوسینیشنز نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بتائی ہے. یقیناً یہ حقیقت انبیلیویبل لگتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ نجم کی تفسیر بہرحال مشکلات میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام کا حال حلیہ بھی بتایا گیا ہے اور اس کی تفسیر یقیناً دور ترجمہ میں ممکن نہیں ہے. تو جو تھوڑی بہت بات ہے وہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اسی بات پر کفار جیسے کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کو جو ہے وہ خواب آ رہے ہیں, ہیلوسینیشنز نعوذ باللہ ہو رہی ہیں, تو یہ بات بتا دی گئی کہ اس نے آنکھوں سے اپنے جبرائیل کو دیکھا ہے. پھر ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا, جہاں پاس ہی جنت الماویٰ ہے. نہیں, سورہ نجم میں میں نے شروع میں کہا تھا کہ زمینی سفر کی بات ہے, یہاں آسمانی سفر کی بات ہے, زمینی کی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آپ کو معراج کرائی گئی اور آپ کو اس مقام یعنی سدرۃ المنتہا پر لے جا کر کہہ دیا گیا کہ یہ آخری لمٹ ہے, جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, آپ کا میرا ساتھ یہیں تک تھا, اس کے آگے میرے پر جل جائیں گے. سدرہ کے بارے میں آتا ہے کہ سدرہ وہ آخری لمٹ ہے جس کے آگے اللہ کی کوئی مخلوق نہیں جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں صرف قلم کی آوازیں آ رہی تھیں. قلم بھی دیکھیں کون سے قلم ہوتے ہیں, کبھی آپ امیجن کریں اس قلم کو جو لکڑی کے بنے ہوتے ہیں اور جس کو انک لگا کے لکھتے ہیں, وہ ڈپ کرتے جاتے ہیں اور کوئل پین کی طرح لکھتے جاتے ہیں, تو اس کو آپ کاغذ پہ لکھنا شروع کریں تو ایک اسکریچنگ سی آواز آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ سدرہ سے آگے گئے ہیں تو آپ کو بس ایک قلموں کی آوازیں آ رہی تھیں, اور میں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ وہاں کوئی آواز نہ سنی. اور رسول اللہ نے جب یہ باتیں آ کر بیان کی ہیں تو یقیناً ان کو عین الیقین حاصل تھا, اللہ نے ان کو موت سے پہلے ہی جنت اور دوزخ دکھا دی, اللہ نے ان کو پہلے ہی آسمان کا سفر کرا دیا تاکہ وہ عین الیقین کے ساتھ آ کے باقی مسلمانوں کے اندر اس بات کو عام کر دیں کہ اللہ کا کلام کیسا ہے اور اللہ کے بارے میں کیا باتیں ہیں. جہاں پاس ہی جنت المعویٰ ہے. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا, نگاہ نہ چوندے آئی نہ حد سے متجاوز ہوئی, اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اللہ نے اپنے نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. اب ذرا بتاؤ, تم نے کبھی اس لات اور اس عزہ اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بتوں کے نام بتا دیے. کئی مقامات پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے نام بتائے ہیں. شفاعت کا کوئی مقام ابھی آگے جو آ رہا ہے, وہ بتوں کے نام کیوں بنائے تھے, بت کیوں بناتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرائیں گے. اور شفاعت کا ذکر ہم نے کئی مقامات پر پڑھا ہے. اکثر مقامات پر تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شفاعت کی شدت سے نگیشن آئی ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. کچھ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اللہ کہہ کے ایکسیپشن کہہ کر بات کی ہے, اور اللہ کہہ کر کیا بات کی ہے کہ جس کی اللہ شفاعت کرنا چاہے گا, جس سے کروانا چاہے گا اور جتنی کروانا چاہے گا, اصل اذن اللہ کا ہوگا. بالکل جیسے مثال کے طور پہ اسکول کا ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے, ریزلٹ تو ڈکلیئر ریزلٹ تو بن جاتا ہے نا, ٹیچرس کو معلوم ہوتا ہے کس نے فرسٹ پوزیشن لی, کس کی ہائی پرسنٹیجز آئے, کس کے کتنے ایز آئے. اب وہ اپنی ایک گرینڈ سیریمنی کرتے ہیں ریزلٹ ڈے میں, اور اپنے کسی چیف گیسٹ کو بلا کر کہتے ہیں کہ اب آپ ریزلٹ اناؤنس کیجئے. تو کیا جو چیف گیسٹ ہے اس کو اختیار ہے کہ کس کو فرسٹ لے آئے اور کس کو سیکنڈ لے آئے, اور کس کے ایز 8 آئے اور کس کے ایز 12 آئے, یا وہ صرف اناؤنس کرنے والا ہے؟ وہ تو صرف اناؤنس کرنے والا ہے. شفاعت کرنے والے کے لیے مفسرین کا عقیدہ اور مفسرین کا خیال یہی ہے جو رسول اللہ ہمیں شفاعت حقہ کے بارے میں بتا کے گئے ہیں کہ شفاعت کرنے والے کی یہی پوزیشن ہوگی. جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا اس کے لیے اللہ کسی چیف گیسٹ کو اسائن کر دے گا کہ آپ اس کی شفاعت کیجئے تاکہ اس کی شفاعت قبول کی جائے. ورنہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو مسلمانوں کی شفاعت سے روکا گیا ہے. کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. یعنی دنیا کے لیے تو خرید بڑی تمنائیں ہیں, دنیا کے لیے بڑی محنتیں ہیں, اور آخرت کے لیے صرف اور صرف اپنی پسند کے احکامات ہیں, اس لیے اپنی مرضی سے خدا بنا ڈالے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. لقد جاءہم من ربہم الہدا, حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ کیا انسان جو چاہے گا اس کو وہی دیا جائے گا؟ تو میرا اور آپ کا خیال کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے خیال پر آخرت نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں آخرت چاہیے. دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے. اللہ ہی جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا, اور اللہ کس کو ہدایت دے گا؟ جس کے اندر سے ہدایت کا دروازہ اور نور کھل جائے گا. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں, ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس کا معاملہ کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ سورۃ توبہ میں میں اور آپ پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 80 میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا جن کے لیے آپ استغفار کر رہے ہیں، چاہے آپ 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کرنے کو کہیں۔ منافقین کے لیے بات آئی تھی، کہا کہ مشرکین اپنے سے توقع رکھیں کہ ہمارے بت ہمیں اللہ کے ہاں سفارش کر کر بچا لیں گے۔ کہا کہ مسلمان امتی کو بھی چاہیے کہ اس شفاعت سے اپنے آپ کو محرومی سمجھے، اس لیے کہ منافقین کی شفاعت سے رسول اللہ کو روک دیا گیا۔ مسلمان تھے نا منافقین، کلمہ گو تھے، ایک کلمہ گو کی شفاعت کرنے سے بھی آپ کو روک دیا گیا، تو اپنی شفاعت کے عقیدے کو ضرور آپ اور میں درست رکھیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسی سفارش کے عقیدے نے آج مسلمانوں کے عمل کو کمزور کر دیا ہے، یہی سفارش کا عقیدہ رکھا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر بدعتوں میں انوالو رکھتا ہے کہ رسول اللہ تو ہمیں ایک دن بخشوا لیں گے۔ یاد رکھیں، کسی کی بخشش نہ ہو سکے گی، ہم دنیا میں بھی پیچھے اب دیکھ چکے ہیں اور ہم تاریخ میں بھی دیکھ چکے، اور قرآن نے اس پر گواہی دے دی کہ انبیاء نے بھی اگر سفارشیں کی ہیں تو اللہ نے ان کی سفارش نہیں سنی۔ کیا نوح علیہ السلام کی سفارش سنی گئی تھی اپنے بیٹے کے حق میں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی سفارش سنی گئی تھی اپنے باپ کے حق میں؟ تو یاد رکھیں، جب انبیاء کی سفارش نہیں سنی جاتی، رسول اللہ کی سفارش نہیں سنی گئی، تو پھر آپ اور میں کن جھوٹے عقیدوں کے اوپر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یہ بات تیرے رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، ٹیوب ویژن لوگ جو ہوں گے، لمیٹڈ ویژن جن کا ہوگا، جن کے پاس صرف دنیا کا علم ہوگا، مبلغ علم صرف دنیا کا علم ہے، اور اس دنیا کے علم کی محدودیت کی وجہ سے ہی وہ کنفیوژن کا شکار ہوئے، اسی وجہ سے انہوں نے دین کو ریجیکٹ کیا تھا، تو آج قیامت میں اللہ ان کو ریجیکٹ کر دے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ اللہ اپنی مغفرت، اللہ اپنی شان غفاری کو بار بار ان لوگوں کے ساتھ اٹیسٹ کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور زندگیاں گزارتے ہیں، جو بڑے بڑے کبائر سے بچے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ غفور اور رحیم ہے، ان کے لیے اللہ کی مغفرت کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گناہگار کے لیے اللہ غفور اور رحیم ہے، گناہگار کے لیے یہ آتا ہے کہ اللہ اس کے لیے تواب ہے، اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اس کے لیے غفار ہے، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اگر وہ سچی توبہ کرے۔ لیکن اللہ غفور کس کے، اللہ رحیم کس کے لیے ہے، مغفرت کس کے لیے ہے اللہ کی؟ اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں ایک دفعہ قدم اپنا ڈال دیتا ہے، اس بیلٹ پر آ جاتا ہے، بالکل کنویئر بیلٹ کی طرح آپ امیجن کریں، ایک دفعہ صراط مستقیم پر آ جائیں اور اللہ سے ارادہ کریں کہ اللہ میں اس راستے سے ہٹنا نہیں چاہتی، کنویئر بیلٹ کی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے سے آگے آگے سے آگے ہدایت کے راستے میں لیتے جائیں گے، آپ کے سامنے اپرچونیٹیز آتی جائیں گی۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے بیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، ایمبریو کو عربی میں جنین کہتے ہیں۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے، تمہارا کیا کمپوزیشن ہے، تمہاری کیا فزیکل کمپوزیشن ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے، بنانے والا وہی ہے، تم اپنی تخلیق پر غور کرو اور دیکھو کہ کون متقی بنتا ہے۔ اہمیت اس بات کی نہیں کہ کس کے پاس کتنا مال و دولت ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ کس نے کتنا اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، کس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ ہی تمہیں نہ جانے گا، اللہ یعلم من خلق، وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تو تمہیں جانتا ہے، اے بندے تو اپنے آپ کو جان۔ پھر اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، صراط مستقیم پر صرف آ جانے سے ہدایت ملنے کے گارنٹی چانس نہیں ہوتا، آ کر دعا اور پھر اس پر استقامت. ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ حمیم سجدہ سے, قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر جم گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, انہیں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ و ابراہیم الذی وفا, یہ ابراہیم ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. آپ دیکھیں جہاں جہاں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا وہاں وہاں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بہت ہی محبت سے بتائیں گے, کوئی نہ کوئی ان کی خوبی بتائی جائے گی, کوئی نہ کوئی ان کی کریکٹرسٹک واضح کی جائے گی. اللہ نے کہا ابراہیم ہی ہے جس نے اپنی وفا کا حق ادا کر دیا, واحد انسان جس کے لیے اللہ نے کہا قرآن میں وما کان من المشرکین, جو مشرکین میں سے نہ تھے. اللہ تعالیٰ کو بہت ٹوٹ کر پیار آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں, جہاد کیا, ہجرت کی, سٹرگل کی. اللہ نے جو کہا انہوں نے اس کو سمعنا و اطعنا کہہ کے فوراً قبول کر لیا. جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا, ادھر اللہ کا حکم سنے گا, ادھر عمل کرے گا, اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے گا, صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا, اللہ کو اس پر اتنا ہی پیار آئے گا. الا تذر وازرۃ وزر اخرى, یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی. اس دنیا میں تو ہم ایک دوسرے سے اپنے بوجھ شیئر کر سکتے ہیں, اپنے ویٹ ایک دوسرے کو پکڑا کر شیئر کر سکتے ہیں, قیامت کے دن کوئی آپ کا میرا بوجھ شیئر نہ کرے گا. انفیکٹ اس دنیا میں بھی اگر اماں کا ویٹ جو ہے وہ 60 kg ہو جائے مثال کے طور پہ, اور بیٹی کا جو ہو 35 ہو, اماں کہیں بیٹا 2-3 kg میرے لے لو, کبھی بیٹی لے گی آپ کے 2-3 kg؟ یا کیا لے سکتی ہے؟ جس طرح بیٹی کا آپ کا دنیا کا ویٹ لینا ناممکن ہے, اسی طرح قیامت کے دن آخرت میں کسی کے اعمال کو زبردستی کسی کے اعمال میں نہ ڈالا جائے گا, کوئی اپنی چوائس سے کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. ہاں اگر میں نے کسی کی بہت برائی کی ہے تو میری نیکیاں ضرور اس کے اعمال میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی. تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ استوار رکھو. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی, اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی, یعنی اللہ ہر ایک کو اس کی پوری پوری جزا دے دے گا. جو اس دنیا میں زندہ ہے اس کے پاس عمل کی مہلت ہے, جو چلا گیا اب اس کی جزا اللہ اس کو دے دے گا, اور جانے والے کے لیے آپ کو اور مجھے اپنا کام کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے. میں زندہ ہوں, میرے پاس زندگی کی مہلت ہے, مجھے اپنے لیے کیا بچانا ہے. اللہ ہر ایک کو اس کی پوری پوری جزا دے دے گا. اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں کہ اس آیت میں مرنے والے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزا دے دی جاتی ہے. اب جو مر گیا تو اس کے لیے اس اعلی ثواب آپ اور میں کیسے کریں؟ ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے, اس لیے کہ کس کی جزا کس کو ملے گی, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دنیا, یہ اللہ کا معاملہ, اسلام کا معاملہ ریزلٹ اورینٹیٹڈ نہیں ہے. یاد رکھیں کس جزا کے آپ کو اور مجھے اجر ملے گا, میری اور آپ کی کوششوں کا. میرا اور آپ کا اسلام ایفرٹ اورینٹیٹڈ ہے, جتنی میں نے کوشش کی اتنا مجھے مل جائے گا. جانے والے کے لیے بھی آپ اور میں اب جو کر سکتے ہیں سنت کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر کسی کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا تھا, ان پر حج فرض تھا, تو اولاد ان کی طرف سے حج بدل کر لے. اسی طرح سے مرنے والے کو ثواب پہنچے گا جب آپ اس کی طرف سے صدقہ کریں گی, خیرات کریں گی, غریب کو کھانا کھلائیں گی, غریب کو کپڑا پہنا دیں گی. لیکن یاد رکھیں مفسرین کہتے ہیں کہ بدنی عبادات مرنے والے کے لیے نہیں کی جا سکتی, آپ مرنے والے کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر مرنے والے کے روزے قضا تھے اور آپ ان کی بیٹی ہیں یا بیٹے ہیں تو آپ ان کی طرف سے وہ قضا روزے رکھ سکتی ہیں, ورنہ آپ اس کا فدیہ ادا کر دیجیے, لیکن بدنی عبادات مزید نہیں کی جا سکتی. حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی مرنے والے کے لیے نماز نہ پڑھے, نماز کوئی مرنے والے کے لیے نہ پڑھے. اس پر علماء نے کہا ہے, بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اس اعلی ثواب کے لیے کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کتنی عورتیں اکٹھے ہو کر بیٹھی ہوتی ہیں, اگر ان کے ہاتھوں میں قرآن نہ پکڑاؤ تو باتیں کرنے لگتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا مزاج اتنے گھنٹوں بیٹھنے والا ہے ہی نہیں. آپ تعزیت کریں اور واپس جائیے اپنے گھر میں, مرنے والے کی دو اچھی باتیں بیان کریں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اپنے گھر جائیے. لیکن اگر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے یا پڑھاتے اس لیے ہیں کہ عورتیں آپس میں باتیں نہ کریں, تو قرآن کے لیے اس چیز کو اس اعلی ثواب کے لیے پھر کیوں سمجھا ہم نے؟ اس اعلی ثواب تو انہی چیزوں کا پہنچے گا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے. کچھ علماء اجازت دیتے بھی ہیں تو وہ اس بیسس پر اجازت دیتے ہیں کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے چاہے کہ کسی کو اس اعلی ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, لیکن بہت کم تعداد ایسے علماء کی ہے. اجتماعی طور پر کوئی بھی اس کو کسی طرح سے سپورٹ نہیں کرتا. تو اس چیز کا مجھے اور آپ کو بات سمجھنی ہے. آپ دیکھیں مجھے پیاس لگ رہی ہے, میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پیوں گی تو مجھے فائدہ ہوگا. آپ پانی کی بالٹی بھر کر میرے سر پر انڈیل دیں تو کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی. مرنے والے کو چاہیے کیا؟ یہ تو سوچیں, پوچھیں تو رسول اللہ سے, دیکھیں تو ادھر مڑ کے, جائیں تو ماضی تک. اللہ کے رسول نے کہا کہ مرنے والا اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے منتظر ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے استغفار کا تحفہ ان کو ملے, چاہے اس کی اولاد کریں, چاہے اس کے دوست احباب کریں, چاہے اس کے رشتہ دار کریں. اور جب آپ اور میں اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی الفاظ کے مطابق دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو مرنے والے تک اس کا اصالِ ثواب پہنچ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اور میں انہی طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں جن کا حکم رسول اللہ دے کر گئے ہیں. دوسرا یہ کہ دعائیں مغفرت کرنے کے لیے ضروری بالکل نہیں ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا ہے اسی گھر میں جا کر دعائیں مغفرت کی جائے گی. دعائیں مغفرت دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کی جا سکتی ہے. صرف مجھے اور آپ کو اگر ثواب پہنچانا ہے تو ان طریقوں کے مطابق پہنچائیے جن طریقوں پر رسول اللہ مجھے اور آپ کو طریقہ بتا گئے ہیں. لیکن ہم نے اپنے مردوں کو ثواب دینے کا جب انداز اپنی طرف سے خود ڈرائیو کرنا شروع کیا تو ہم اس مشکل و تنگی میں پھنس گئے. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا, اسی نے رلایا, اور یہ کہ اسی نے موت دی, اسی نے زندگی بخشی, اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا, ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے, اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. قرآن نے یہاں اتنی بڑی حقیقت کھولی ہے کہ مرد کی طرف سے جو سپرم آتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اولاد نر ہوگی کہ مادہ ہوگی. اس آیت نے یہ بات واضح کی ہے. اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی, اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے, اور یہ کہ اس نے عاد اولہ کو ہلاک کیا اور ثمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا, اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ, اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا. بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرو گے. شک انسان کو کس چیز پر؟ رسول اللہ کے احکامات پر شک, اللہ کے احکامات پر شک کہ پتہ نہیں یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں ہم سنتوں کو زندہ کریں گے تو یہ ہمیں فائدہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا, پتہ نہیں لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ سچی بھی ہیں کہ نہیں. اللہ نے وارن کر دیا کہ اپنے اعمال سے انسان اپنے آپ کو اس طرح کے اعمال سے بچائے اور اپنی اصلاح کر لے. یہ ایک تنبیہ ہے پہلی آئی ہوئی تنبیہات میں سے. آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے, اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. ہر سانس کے ساتھ آپ اور میں اپنی موت کے قریب ہوتے ہیں اور زندگی سے دور ہوتے ہیں, تو پھر موت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک کسی بزرگ نے کہا کہ ہر سال جو تم اپنی برتھ ڈے مناتے ہو تو تمہاری جو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا, کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہو؟ پیچھے مڑ کر دیکھو کتنے نیک اعمال جمع کیے ہیں. کفار کو تو فالو کیا ہی کیا, ان کی رسموں کو اپنی رسموں کا حصہ بنایا ہی بنایا, ان کو اپنی رسموں کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر داخل تو کر ہی لیا. یہ تو دیکھو کیا کر رہے ہو. عقل تو استعمال کرو, شعور کو تو جگاؤ, کانشیس لیول پر سوچو تو صحیح. تمہارے لیے تو مہلت کرنے کا ایک سال ڈیلیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہو؟ رو اس بات پر کہ ہم نے پچھلے پورے سال میں کتنے کم اللہ کے لیے ثواب سمیٹا. اب کیا یہی وہ باتیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو, ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ رونا نہیں آتا اپنی حرکتوں پر؟ وتضحکون ولا تبکون, اپنے گناہوں کو دیکھ کر بھی انسان نہیں روتا. وانتم صامدون, اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ ایسے لگ رہا ہے ہماری آج کی پارٹیز کی تصویر کھینچ دی گئی ہے. امیجن کر لیں ہر برتھ ڈے پارٹی کو جو ہم اپنے سینوں سے لگا کے بیٹھتے ہیں, اور جب کوئی قرآن پڑھنے والا یا پڑھنے والی آپ کو بتاتی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سے ان رسومات کو ختم کریں تو ہم کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے, اتنی بنائن سی تو رسم ہے, خوشیوں کے لیے بچوں کی کرتے ہیں. اللہ کے معاملات کو دیکھیں, اللہ نے کیا کہا ہے, گا بجا کر تم کیا کرتے ہو, انہیں ٹالتے ہو؟ کس حقیقت کو ٹال رہے ہو کہ تمہاری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا؟ اس حقیقت سے آنکھیں چرانے کی کوشش کرتے ہو. قرآن ایک سے ایک حقیقت آپ کے اور میرے سامنے کھولتا ہے. فاسجدوا للہ واعبدوا, جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. کرنے کا کام یہ ہے, جتنا جو سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آیت سجدہ ہے یہاں پہ. سورة القمر، قمر کا مطلب ہے چاند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر، ایک ایسے واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے جو ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اسی کی طرف یہاں بات آئے گی. اور اسی کی بات کی گئی کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. منا کی وادی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کو صحابہ اور مشرکین سب نے دیکھا تھا، مگر جن کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانے. رسول اللہ کے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. کوئی مد و جزر کا آگے پیچھے ہونا نہ تھا، کوئی لو ٹائڈ ہائی ٹائڈ کا وہ ظہور نہ تھا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو صحیح جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ تمام پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیجئے؟ فتولی عنہم، ان سے رخ پھیر لیجئے. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. وہی ایلیٹ کلاس کے لوگ، مترفین، جو اپنے لباس کے اوپر ایک سپاٹ برداشت نہیں کرتے تھے، کیسے نکلیں گے اپنی قبروں سے؟ ٹڈیوں کی طرح، لوکسٹ کی طرح، یہاں سے وہاں تیزی کے ساتھ، نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، نہ اس کی پرواہ ہوگی کہ کون میرے ساتھ بھاگ رہا ہے اور کون میرے ساتھ نہیں بھاگ رہا. دنیا میں تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے دیکھتے تھکتے نہیں جب دین پر کوئی عمل کرنا ہوتا ہے، کہ کون آ رہا ہے، قدم آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں. جس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. امیجن کریں ایک ریس کو، ایک میراتھن کو، کہ جو ایتھلیٹ ہے وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے کون میرے پیچھے آ رہا ہے، کون میرے پیچھے آ رہا ہے. کبھی وہ جیت سکتا ہے، کبھی وہ پوزیشن ہولڈر بن سکتا ہے، کبھی وہ وکٹری سٹینڈ پر جا کر کھڑا ہو سکتا ہے. بھول جائیں، یہ مت دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. بتائیں اور دوڑ جائیں، بتائیں اور دوڑ جائیں. اللہ کی راہ میں نیک عمل کرنے کے لیے آپ اپنا بارش کا پہلا قطرہ ڈال دیں. اللہ نے یہ بات مجھے اور آپ کو دنیا کی کئی نشانیوں سے بتا دی. جس طرح دوڑنے والا پیچھے دیکھے گا تو کبھی کامیاب نہ ہوگا، دین پر چلنے والا بھی پیچھے مڑ مڑ کر اپنے رشتے داروں کو دیکھتا رہے گا کہ کون مجھے سپورٹ کرتا ہے اور کون نہیں، تو آگے نہ بڑھ پائے گا. پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور بری طرح جھڑکا گیا. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، انی مغلوب فانتصر، تو اب آپ ان سے انتقام لے لیجئے. 950 سال کی محنت کے بعد ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے. تب ہم نے موسلا دار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کا پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. نو کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی تختوں اور کیلوں والی جو وڈ سے بنی ہوئی لکڑی تھی، کشتی تھی جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی، جس کی لوگوں نے ناقدری کی، جس رسول کو، جس نبی کو لوگوں نے ٹھکرایا. اللہ نے اس کو ایسے پار لگایا کہ لوگ امیجن بھی نہ کر سکتے تھے. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو لوگ آ کہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ اس جگہ پر بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے جہاں پانی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندے کو سرخرو کیا. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. آج بھی یہ کشتی جوڈی پہاڑ کے اوپر، اس کے ریمننٹس موجود ہیں. پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. کون کتنی نصیحت حاصل کرتا ہے؟ انسان کے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کس کے دل میں کتنا بڑا روشنی ایمان کا پائلٹ فلیم موجود ہے، اتنی ہی زیادہ وہ نصیحت حاصل کرے گا. اس پائلٹ فلیم کی روشنی میں وہ قرآن کی نصیحت کو سمجھے گا. یاد رکھیں، شروع میں ایمان کمزور ہوتا ہے، انسان کا ایمان ڈگمگاتا ہے، انسان پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، اور خاص طور پر ہم خواتین جس عمر کے حصے میں، تو یہاں ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، ان کا ایمان جب شروع میں آئے گا تو زیادہ جذبات ہوں گے اس میں ایک فلو ہوگا. جیسے پہاڑی جو دریا ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جو آپ کے ناردرن ایریا سے دریا بہتے ہیں، جس طور سے یہ بہنا شروع کرتے ہیں جہاں سے برف میلٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ان کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا ہے. تو جوانی میں ایمان آتا ہے تو اس کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا ہے، ہر چیز اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یوتھ کا اپنا کنوکشن ہے۔ جب بچے اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو بھی اس پر لانے کے لیے امبیرسمنٹ فیل نہیں کرتے، وہ خود بخود اپنے دوستوں کے لیے بھی بڑا رول ماڈل بنتے ہیں۔ لیکن ہماری عمر کی خواتین جب دین پر آنے کی کوشش کرتی ہیں تو ہمارا ایمان شروع میں بڑا کمزور ہوتا ہے، ہم خوب پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، ہم دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم سٹینڈ لے سکیں، تو ہم کمپرومائز کا نام دے کر ہم خاموش بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم حکمت کا نام دے کر، حکمت کا ٹائٹل لگا کر لوگوں کو دین اس طرح سے بتا بھی نہیں پاتے کہ جو کہ ہمیں بتانا چاہیے۔ لیکن اللہ نے تو کہا تھا کہ میں نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، کسی نے قبول نہیں کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آپ دیکھیں گے یہ آیت تکرار کے ساتھ 3-4 دفعہ اس سورت قمر میں آئے گی۔ اللہ نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اب کون اس کو قبول کرنے والا ہے؟ آد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نصیحت حاصل کی جاتی ہے قرآن کے سرفیس سے، بہت زیادہ وقت لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 10 سال میں بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، ایک دفعہ سن کر بھی انسان کا دل پلٹ سکتا ہے، اوور نائٹ بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ نصیحت قرآن کے لیول پر موجود ہے، قرآن کی سطح پر موجود ہے۔ تذکر کا لیول انسان فوراً حاصل کر سکتا ہے، اور نصیحت کی صلاحیت انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اللہ نے معمولی سی ہوا کے ذریعے ہی ان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے اپنی ایک مخلوق ہوا کو ہی ان کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ جب لوگ طغیانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ معمولی سی ہوا کے ذریعے ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہی نیچرل ریسورسز جن کے ذریعے وہ دنیا میں فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ بس اس کو کچھ پرسنٹیج زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس ہوا کو ذرا سا بڑھا دیا اور وہی ان کے لیے عذاب کا باعث بن گئی۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ صدا آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہے کوئی انویٹیشن قبول کرنے والا؟ ہے کوئی باہمت آگے بڑھ کر اس قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والا؟ ہے کوئی اس قرآن کو اٹھا کر کائنات کے اندر اور اس دنیا کے اندر اور اس معاشرے میں آگے پروموٹ کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کریں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ بالکل یہی ایٹیٹیوڈ آج ہمارے معاشرے میں ہے، جو ملہ بیشنگ کرتے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، لوگ اب ہم ملہ کی بات مانیں گے، اب ملہ ہمیں ٹریڈ اور فائنانس کے طریقے سکھائیں گے، اب ملہ ہمیں مارکیٹنگ کرنا سکھائیں گے، اب مولوی سکھائیں گے۔ ہمارے ہاں مردوں کے چہرے، اچھے خاصے پڑھے لکھے مردوں کے چہروں پر جب داڑیاں آتی ہیں تو انہی کے دوست ان کو مولوی صاحب کہنے لگتے ہیں، اور مولوی صاحب کہنا کوئی عزت کا ٹائٹل نہیں ہوتا ہے، گالی کے طور پہ مولوی صاحب کہا جاتا ہے، مولوی صاحب آ گئے، کوئی عزت کے طور پر کہتے ہیں مولوی صاحب آ گئے؟ حالانکہ مولانا کا مطلب کیا ہے؟ مولوی بنا ہے مولانا سے، اور مولانا کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ ہمارا مولا، ہمارا ولی۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارا بہت گرم جوش دوست ہے۔ ہم کب مولوی صاحب کو اپنا گرم جوش دوست سمجھتے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی ایٹیٹیوڈ تھا ان قوموں کا جو تباہ ہوئی۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ اللہ کو کوئی پیسے والا نہیں ملا تھا، اللہ کو کوئی ہائی آئی کیو کا نہیں ملا تھا، اللہ کو کوئی بہترین MIT یونیورسٹی کا گریجویٹ نہیں ملا تھا، یہی رہ گیا تھا اللہ کو اپنی رسالت بھیجنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ سمود کی قوم کے اندر صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پیے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ ایکسٹرا آرڈینری اللہ نے اس اونٹنی کو طاقت دی تھی کہ اس اونٹنی کا بلیڈر پورے پونڈ کا پانی پی جاتا تھا ایک دن، اگلے دن قوم کو پانی پینا ہوتا تھا، لیکن اس قوم نے اس معجزے کو مانگنے کے بعد جو اللہ نے دے بھی دیا, اس کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کی. آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کا کام بیڑا اٹھایا, یعنی اپنے میں سے کچھ آدمیوں کو سلیکٹ کیا اور ایک آدمی سے کہا کہ اس اونٹنی کے جو ہے پیر کاٹ دے, اور اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالے. کرنے کا کام کیا تھا؟ ایک نے نہیں کیا, اجتماعیت تھی. کچھ نے پلان کیا, کچھ نے پلاٹ کیا, اور ایک نے اس کو فائنلی ایلیمینیٹ بھی کر دیا. تو مل جل کر جیسے گناہ ہوتے ہیں, ایسے ہی مل جل کر آپ کو اور مجھے نیکیاں کرنی ہیں. یاد رکھیں, گناہوں کے اوپر بھی لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. گناہ بھی ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج جو موویز بنانے والے لوگ ہیں, آپ کا خیال ہے اکیلا اکیلا ایک ایک بندہ اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے کیا؟ اس میں ایک ہی انسان کا پیسہ لگتا ہے؟ کتنا پیسہ اور کتنی ایفرٹ اور کتنی پلاننگ لگتی ہے, تب جا کر وہ پروڈکٹ سامنے آتی ہے. تو مسلمان کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کے دین نافذ ہو جائے گا, بغیر قربانی کے آپ اور میں مسلمان بن جائیں گے, بغیر قربانی کے آپ کو اور مجھے جنت الفردوس مل جائے گی, بغیر قربانی کے آپ کو اور مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی؟ کیسے ممکن ہے جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی معمولی سی کامیابی بغیر محنت کے نہیں ملتی؟ ایک اتنا سا اے ہی تو آنا ہوتا ہے آپ کے بچے کا, جس کے لیے آپ بھی رو رو کے دعائیں کرتی ہیں اور بچے بھی رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. کتنی محنت کرتے ہیں تب جا کے اے آتا ہے. ایک معمولی سے اے کے لیے جس کی 15 سال کے بعد شاید ہی کوئی ویلیو رہے گی, لیکن اس جنت کے لیے جس کی ویلیو کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کے لیے قربانی دینے کو آپ اور میں تیار نہیں ہوتے. یہ قومیں بھی اس لیے تباہ کی گئیں کہ ان کی ساری محنتیں دنیا کے لیے تھیں, آخرت کے لیے صرف سیلف کریٹڈ اپروچ تھی, آخرت کے لیے صرف تمنائیں تھیں. پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب, کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یاد دہانی کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تمہیں اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے اے انسان تم کو کیوں بنایا ہے. لِنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ اللہ تمہیں دیکھے, اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. دو لیول ہیں قرآن کو سمجھنے کے جو بیسک لیول آتے ہیں. پہلا لیول ہے تذکر کا لیول, نصیحت حاصل کرنے کا لیول. تذکر ذکر سے بنا ہے, اور ذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا. اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو ہر انسان کے لیے اپروچبل کر دیا ہے, چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی چھوٹا ہے, چاہے کوئی بڑا ہے, چاہے کوئی کم آئی کیو کا ہے, چاہے کوئی زیادہ آئی کیو کا ہے, چاہے کسی نے زیادہ پڑھا, چاہے کسی نے کم پڑھا, چاہے کوئی مالک ہے, چاہے کوئی نوکر ہے, چاہے ماں ہے, چاہے اولاد ہے, ہر ایک تذکر کے لیول سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جائے. اور دوسرا جو تدبر کا لیول ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس وقت لگانے کی صلاحیت ہو, انسان عربی زبان کو جانے, انسان اس کو صحیح درست لہجے میں پڑھے, انسان اس کے رسول اللہ کی ایکسپلینیشن کو جانتا ہو, صحابہ نے ان کے بارے میں کیا احکامات کہے ہیں اس کے بارے میں جانتا ہو, ساری جورسڈکشنز اس کے علم میں ہوں تاکہ وہ اس سے فقہ کے احکامات کو نکال سکے. یقیناً تدبر کا کام کم لوگ کرتے ہیں. آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ تذکر کے لیول کے اوپر ہم اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں. اور یاد رکھیں, جو قرآن کا تذکر کا لیول ہے یہ بہت محنت طلب بھی نہیں ہے. تدبر کا لیول جو ہے وہ محنت والا ہے, اس لیے کہ اس میں گہرائی میں جانا ہوتا ہے. تو اللہ نے نصیحت کے لیے صدا لگائی ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بالکل جیسے امریکن امبیسی سے آواز آئے, ہے کوئی امریکن نیشنلٹی لینے والا؟ اور آواز آئے, جس کے کان میں آئے گی وہ دوڑے گا کہ نہیں دوڑے گا؟ کہ کہے گا چھوڑو, کیا کرنا ہے امریکہ کی نیشنلٹی لے کر. ہم میں سے بڑے بڑوں کے ایمان میلٹ ہو جائیں اگر وہاں سے صدا آنے لگ جائے, آئیے آپ کو فری میں نیشنلٹی دی جا رہی ہے, آئیے آپ کو کچھ ڈپازٹ بھی نہیں کرانا, بہت سا مال اپنا, تو سب بھاگیں گے. اللہ کی صدا پر تو کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی ہے, اللہ کی صدا پر تو کسی کے کان پر کوئی حرکت بھی محسوس نہیں ہوتی. اللہ بار بار اپنے بندوں کو پکارتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ, لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں پر کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ کیا آج اللہ کے احکامات پر ہم شک نہیں کرتے؟ ہم شک کے اوپر تمام احکامات کی ویلیو کو زیرو نہیں کر دیتے؟ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں مون دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ چوائس انسان کے پاس ہے، یا تو عذاب کا انتظار کرے یا اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں کھول لے اور کھول کر ہدایت حاصل کر لے اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لے۔ چوائس میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ صدا آ رہی ہے، جاب اپرچونٹی ہے آپ کے اور میرے لیے، امپلائمنٹ کے لیے ایک آ رہا ہے معاملہ، دیکھ لو کون کس کو قبول کرتا ہے، کون اپنا سودا اللہ کے ہاتھ پہ کرتا ہے، کون ایسا بزنس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ جس میں سراسر پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آلِ فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نبٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ سخت تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے، جس روز یہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ جب میٹھی چیز سے شفا ہو سکتی ہے، جب اس دنیا کی نعمتوں کے ذریعے آپ اور میں جنت کما سکتے ہیں، تو جہنم کے کروے گھونٹ پینے کی تیاری میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ چوائس تو اللہ نے دے دی ہے آپ کو اور مجھے، ہمارا بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے میں وہ عمل آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا نصیحت کہ کس نے اپنی پرائیورٹیز کو ہلاک شدہ قوموں کے ساتھ رکھا، اور کون ہے جو اپنے تھاٹ پیٹرن پر کام کر کے اپنے مائنڈ سیٹ کو بدل کر اللہ اور رسول کی طرف دوڑ پڑتا ہے؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بات بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ نے ہر چیز کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یعنی متقین، ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اللہ نے بتا دیا قدم صدق لسان صدق، ہم پڑھ چکے ہیں لسان صدق، کس شان سے اللہ نے بتایا، ایلیویٹڈ پوزیشن پر ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے۔ اللہ نے اپنا نظام بتا دیا کہ جو سچ کا وعدہ کرنے والا، سچ پر زندگی گزارنے والا ہوگا، اس کا مقام بھی اپنے بادشاہ کے قریب ہوگا۔ کون بادشاہ؟ الرحمن۔ اگلی سورہ شروع ہو گئی۔ اللہ کا نام، اللہ کا جو نام ہے اس کا بدل بھی رحمان آتا ہے۔ سورۃ رحمان مدنی سورت ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، نہایت مہربان اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اسے بولنا سکھایا۔ الرحمن اللہ کا سب سے بہترین نام، اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے الرحمن کو کہا کہ اللہ کے نام کا بدل ہے یہ، اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر آ سکتا ہے۔ جو اللہ کے دامن رحمت میں آنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ رحمان سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ اللہ کا سب سے حسین نام، چوٹی کا نام الرحمن، چوٹی کا علم، کلائمیکس کا علم، بہترین کلام علم القرآن، قرآن کا علم سب سے اوپر ٹاپ کا ہے۔ اس کلام کو باقی تمام علوم پر فضیلت حاصل ہے، بالکل وہی جو خالق کو مخلوق پر حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تیسری چوٹی کی چیز بیان کی، تھرڈ کلائمیکس، کس چیز کا؟ خلق الانسان، تمام مخلوقات کا کلائمیکس انسان، بہترین مخلوق انسان ہے. اللہ نے انسان کے لیے کہا خلقتہ بیدی، میں نے انسانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ونفختہ فیہ من روحی، اور میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے. تو کلائمیکس کی اللہ کی مخلوق یہاں پر بتائی گئی انسان ہے. علمہ البیان، بہترین کلام جو اللہ نے بیان، جو صفت دی انسان کو، وہ کون سی؟ بیان کرنے کی، ذہن کا بہترین حصہ. آپ دیکھیں انسان کے ذہن میں سب سے بیسٹ پارٹ وہ کہتے ہیں برین ہے، اور برین کا سب سے بیسٹ پارٹ وہ کہتے ہیں وہ سینٹر آف سپیچ ہے یا سپیچ سینٹر ہے. تو اللہ نے انسان کو بولنے کی بہترین صلاحیت دی. اللہ نے یہ چار چیزیں یہاں پر چوٹی کی بیان کر دی اور بتا دیا کہ اللہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے بہترین انسان کو پیدا کیا، اس کو بہترین کلام دیا، اور پھر اس کلام کو دینے کے بعد اس کو بہترین گویائی دے دی، تاکہ وہ اس گویائی کے صفت سے اللہ کے کلام کو آگے پہنچاتا رہے. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. اللہ نے بہترین ایکو سسٹم دیا ہے، مگر انسان نے کنزیومر مینٹیلیٹی بنا کر اس کو بھی ڈسٹرب کر دیا. اللہ نے تو انسان کے فائدے کے لیے ہی کائنات بنائی تھی، لیکن ایکو سسٹم کو خراب کرنے والا انسان ہے، اس لیے کہ انسان ایکسٹریمسٹ ہے. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہے اور دانا بھی. اللہ نے آپ کے لیے اتنے پھل دیے ہیں، مسلمانوں کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اس پاکستان کو تو اللہ نے خوب نوازا ہے، خوب پھلوں سے ریڑیاں اور دکانیں بھری ہوتی ہیں. آپ آج کل فروٹ چاٹ بنائیں اور فروٹ چاٹ کھائیں اور خوب اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کریں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، ان اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے. فبئی آلائی ربکما تکذبان، تکرار کے ساتھ آئی ہے. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، جیسے اوشن کرنٹس کے بارے میں کس نے اس کو تھاما ہوا ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے موتی کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم عورتیں اس سے اپنا زیور بنائیں اور اس کو پہنیں، ڈیکوریشن ہو. یاد رکھیں اسلام میں آرائش اور آسائش کی اجازت ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے، دکھاوے کی اجازت نہیں ہے، شو آف کرنے کی اجازت نہیں ہے. سجاوٹ بھی ہو سکتی ہے، آرائش بھی ہو سکتی ہے، اور آسائش بھی ہو سکتی ہے. اپنی لگژری کو اپنے آرام کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں نمائش کا ایلیمنٹ، فلانٹ کرنے کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہ فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے. آج تم جہاں پر بھی ہو یہ حالات تمہارے عارضی ہیں. مشکل میں ہو تو غم مت کرنا، عارضی حالات ہیں. انما العسر یسر، تنگی کے بعد آسانی ہے. آج تم خوشیوں میں ہو تو پریشان نہ ہونا اس بات پر کہ اللہ نے تو تم کو بڑا نوازا ہے اور تم اللہ سے دور ہی ہو جاؤ. اپنے اس گھمنڈ میں اللہ کو دور نہ بھول نہ جانا. یاد رکھنا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے کہا ہے ہم ضرور بالضرور یقیناً تمہیں آزمائیں گے. تو ہر چیز کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. تو باقی رہنے والے کے ساتھ اپنا رشتہ مینٹین کریں. بس اجنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں کے لیے بھی آتا ہے، ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جن بھی مکلف ہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ کو دیں گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. ہر آن وہ نئی شان میں ہے، یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف مخلوقات کو پھیلا دیا. کائنات میں سٹیگنیشن نہیں ہے، ہر وقت کائنات بن رہی ہیں، نئی گلیکسیز پیدا ہو رہی ہیں، نئے سٹارز بن رہے ہیں، نئے پلانٹس بن رہے ہیں، کل یومن ہوا فی شان، ہر آن اللہ نئی شان میں ہے. بس ایز یو نو انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، اے زمین کے بوجھو، جو آج زمین کی کمر کے اوپر، زمین کی پیٹھ کے اوپر ہو، ایک دن آپ اور میں اس زمین کے پیٹ کے اندر ہوں گے. پھر کیا انجام ہوگا آپ کا اور میرا؟ عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ کائنات کو سنبھالنے میں ہم اتنا مصروف ہیں کہ تم سے اکاؤنٹیبلٹی کا ہمیں احساس ہی نہ ہو یا ٹائم ہی نہ ملے. پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جنو انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. کوئی شیشے کے تابوت میں جا کر لیٹ جائے تب بھی موت تو اس کو وہاں بھی آ لیتی ہے. کوئی اپنے محلوں میں جا کر چھپ جائے تب بھی اس کو موت تو آ کر لے لیتی ہے آگے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ فَإِذَن شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، ریڈ ہاٹ ہو جائے گا. اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا اعمال نامہ ریکارڈ ہو گیا، لوگوں کی شکلوں سے ان کا ریکارڈ نظر آ رہا ہوگا، ان کے چہروں کی فیلنگز بتا رہی ہوں گی کہ انہوں نے اپنے لیے کیا کمایا ہے، ان کے اعمال کا کیا حال ہے. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ رزلٹ لینے جاتا ہے اور اسکول میں وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کر رزلٹ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جس ٹون میں وہ گھر سے نکلتا ہے، جس انداز میں وہ آپ کو کہہ کر جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس کا رزلٹ کیسا آئے گا. ماں اپنے بچوں کو جانتی ہے. جس بچے کا کم رزلٹ آنا ہوتا ہے وہ ڈرتے ڈرتے پہلے تو صبح اٹھے گا ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہ رہا جانے کا، چھوڑے اماں خود ہی آ جائے گا رزلٹ، آپ جا کے لے آئیے گا بعد میں. اس لیے کہ اس کو پتا ہے اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے. اور جس کو پتا ہے کہ اس کے سب ایز آئے ہوں گے اور اس کے یقیناً پرائز بھی ہوں گے، وہ خود اٹھے گا، تیار ہوگا اور کہے گا جلدی چلیں اسکول، دیر ہو رہی ہے، اسمبلی میں مجھے پہنچنا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ قیامت کے دن ہم انسانوں کے چہروں پر لکھا ہوا ہوگا. جس نے جو اعمال اکٹھے کیے ہوں گے اس کا چہرہ اس کی گواہی دے رہا ہوگا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کی کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. یہی تمہارا ہیئر سٹائل تھا نا جو تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن بنا ہوا تھا؟ یہی تمہارا دماغ تھا نا جس میں تمہارے دماغ میں اللہ کے کلام کے اگینسٹ شکوک اور شبہات آئے تھے؟ یہی تمہارا دماغ تھا نا جس نے تمہیں لا خدائیت کی طرف پھیر دیا؟ یہی تمہارے دماغ کے ارادے تھے جو تمہیں اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ نہیں کرنے دیتے تھے؟ انہیں سر کی پریشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹاؤ گے؟ جہنم کا ذکر کرنے میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت ہے دو طرح سے. ایک اس طرح سے رحمت کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پہلے سے انفارم کر دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں. دوسرا ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں، جو اللہ کی خاطر ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنے ذہن کی کنفیوژنز کو دور کرنے کے لیے وقت لگا رہے ہیں. ان کے ساتھ اللہ انصاف کرے گا اس کے مقابلے میں کہ جس نے اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزاری. اس وقت کہا جائے گا کہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں. جو خوف رکھتا تھا، ہر وہ انسان جو اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا تھا، اس کے لیے دو باغ ہیں. یہ خوف کی بات بڑی اہم ہے. اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کو تھام کر رکھا، خواہشات کو تھام کر رکھا، گناہوں کے قریب نہ گیا. کیا ہے اس کے لیے؟ دو باغ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں ہر قسم کے دو قسمیں، ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، جنتی لوگ اپنے فرشتوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، جن کی لائننگ ریشم کی ہوگی تو ان کا اوپر کا کپڑا اور مٹیریل کیسا ہوگا، سوچیں، سوچا کریں جنت کے بارے میں تاکہ نیکی کرنا آپ کو آسان لگے، امیجن کیا کریں جنت کو، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی، یعنی نعمتوں کا ان اینڈنگ سلسلہ ہوگا، جس جنت سے مفسرین بتاتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ انسان کبھی نکلنا نہ چاہے گا۔ آپ کبھی کسی ایسی جگہ پر کھڑی ہوں کہ جہاں پر ایک کے بعد ایک شیشہ لگا ہو، مرر لگا ہو، تو کیسے ایک بہت کشادگی کا احساس محسوس ہوتا ہے، جنت کے لیے بھی بالکل ایسی فیلنگ آتی ہے۔ اور جو یہاں جنت میں جھکے ہوئے پھلوں کی بات کی، جو دنیا میں اللہ کی خاطر عاجزی کے ساتھ جھک کر رہتا تھا، اللہ اس کو جنت میں جھکے ہوئے پھلوں کی نعمت عطا کرے گا کہ اس کو اٹھ کر توڑنے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، اپنے تخت پہ بیٹھا بیٹھا اپنا آم توڑ لے گا، فریش فروٹ جیسے فریش فارمز کے ہوتے ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان شمیری نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن احکامات کو تم جھٹلاؤ گے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے، ان اینڈنگ سلسلہ چلے آ رہا ہے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، گھنے سر سب شاداب باغ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں، سوفسٹیکیٹڈ بیویاں جو زندگی میں تمہارا ساتھ دیتی تھی نیکیاں کرنے پر، ایسی بیویاں۔ یہ حوروں کی بات نہیں ہے، یہاں پہ یہ بیویوں کی بات آئی۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہیں، اب آ گئیں مس حور، جن کو سوچ کے ہی جو ہیں عورتوں کے حواس باختہ ہونے لگ جاتی ہیں۔ دیکھیں، حور جنت کی مخلوق ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حور کے لیے یہ آتا ہے کہ حور کے بارے میں آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کیسی مخلوق بنائی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو آپ اور میں ایک دوسرے سے، عورتوں سے جیلس ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے شوہر اپنی کسی کزن کی تعریف کیے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے کیے جا رہے ہیں، کوئی عورت کتنی بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں غصہ تو آتا ہی ہے کہ اللہ کے بندے اب چپ بھی کر جاؤ، کیوں غصہ دلا کر ہی چین لوگے۔ لیکن جنت میں ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں، یہاں دوڑۂ قرآن میں آتی ہیں، ہم اتوار کو بھی آتے ہیں جب ہمارے شوہر گھروں پر ہوتے ہیں، آپ ذرا سی دیر ہو جائے تو آپ کے شوہر کہتے ہیں کہاں رہ گئی تھی میں، پریشان ہو گیا تھا۔ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، حور سے کہیے گا ذرا آپ ٹھہرے ان کے ساتھ خیمے میں، ان کے میں ذرا گھوم پھر کر آتی ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو کر آتی ہوں۔ بعض خواتین کو سنڈے بازار جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن ان کے شوہروں کو بالکل شوق نہیں ہوتا، اور سنڈے بازار لگتا ہے سنڈے کے دن ہی ہے، تو ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا بےچاروں کو کبھی بھی۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم سنڈے بازار اللہ سے کہیں گے جنت میں لگا دے ہمارے لیے، جنت میں حور کو ٹھہرائیے گا اپنے شوہر کے پاس، وہ گپے مارے اس کے ساتھ، اور ہم چلے اپنی فرینڈس کے ساتھ مزہ کرنے، تو وہاں کوئی جیلسی کی فیلنگس نہیں ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ ہمیں بار بار حوروں کا پڑھ کے خیال آتا ہے کہ میرے شوہر یہ قرآن پڑھیں گے، اور جب ترجمہ پڑھیں گے تو ان کو تو بڑا مزہ آئے گا، اور واقعی مردوں کو آتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جب مردوں کے سامنے یہ تلاوت چل رہی ہو یا یہ آیتیں کوئی بیان کر رہا ہو، تو ان کے چہرے پر نا ایک سٹل سی اسمائل ہوتی ہے، ہنستے ہیں، اندر ہی اندر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے شوہروں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے باپوں کو اس قابل کرے کہ وہ سب جنت کے مستحق ہو سکیں اور ان نعمتوں کو اٹھا سکیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کو ایلیویٹ کیا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ جنت کی حور کے مقابلے میں مسلمان بیوی کی، مسلمان عورت کی بڑی ویلیو ہوگی۔ اس لیے کہ بالکل کیسے مثال دی کہ جیسے آپ کی ایک لائننگ والی شرٹ ہے، تو آپ کی لائننگ کتنی ہی سافٹ ریشم کی کیوں نہ بنی ہو، اس کے اوپر جو شرٹ ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے. جتنی مہنگی قمیض ہوتی ہے اتنی مہنگی آپ لائننگ لگواتی ہیں. تو ایک جنت کی حور اور ایک دنیا کی عورت، مومنہ عورت، ان دونوں میں کمپیریزن یہ ہے کہ حور کا مقام وہ لائننگ والا ہے، اور جنت کی عورت جو دنیا میں صبر کر کے گئی ہوگی اور جنت کمائی ہوگی، اس کا مقام وہ اوپر کے کپڑے کی طرح کا ہے. تو اللہ نے تو مسلمان عورت کو ایلیویٹ کیا ہے. اس لیے کہ مسلمان عورت ایلیویٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے قربانیاں دے کے جنت حاصل کی ہے، اس نے اللہ کی خاطر جہاد کر کے یہ جنت کمائی ہے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرا رب جلیل و کریم کا نام. کہ یہ سبحان ربی الاعلی، اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جنتوں کے جن کی نعمتیں یہاں گنوائی گئیں ان کا مجھے اور آپ کو بنائے حامی اور مددگار، اور ہم دنیا میں وہ عمل کریں کہ جو مجھے اور آپ کو ان جنتوں کے اندر رہنے والا بنا دیں، اس کے لیے کوالیفائی کروا دیں. سورۃ الواقع، سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے. واقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والی چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبا، جب وہ واقعہ ہونے والا پیش واج آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ تہبالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یکبارگی کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر اڑ جائیں گے، یعنی زمین کی ٹوپوگرافی بدل دی جائے گی. تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. کون سے تین گروہ ہوں گے؟ انسانوں کو تین طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. ایک ہیں فاصحاب المیمنہ، دائیں بازو والے، پاس ہونے والے، وہ جو پاس ہو گئے. سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. دوسرے کون سے ہوں گے؟ واصحاب المشأمہ، فیلئرز، فیل ہو جانے والے. اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا. اور تیسری کیٹیگری کس کی ہے؟ پوزیشن ہولڈرز کی. والسابقون الاولون، والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہوں گے. وہ جنہوں نے اپنا انداز کیا رکھا، ان کا انداز یہ نہیں تھا کہ قرآن ختم کب ہوگا، ہم اس دن آئیں گے. ان کا انداز یہ تھا کہ وہ صبر کے ساتھ روز آ کر قرآن سنتے رہے، اس لیے کہ ان کو ختم سے مقصد نہیں تھا، ان کو قرآن کے سمجھنے سے مقصد تھا. اسی طرح سے اسلام کو ایسے وقت میں تھامنے والے لوگ جس وقت اسلام کی کوئی قدر کرنے والا نہ ہو، ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا سابقون الاولون، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت ہوں گے، پچھلوں میں کم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ میری امت کے پہلے حصے میں خیر زیادہ ہے یا آخر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بارش کی طرح ہے. آج آپ اور میں بھی سابقون الاولون کی کیٹیگری میں جا سکتے ہیں، آج آپ اور میں بھی اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، سٹرائیو کر سکتے ہیں اس کے لیے. اس لیے کہ یاد رکھیں، سابقون الاولون صرف صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نہیں تھے، بلکہ یہاں کہا گیا کہ اگلوں میں بہت ہوں گے، پچھلوں میں کم. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، شراب چشم جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساگر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر ان کا سر نہ چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، بہترین چیزیں ان کو دے دی جائیں گی. دنیا میں بھی پھلوں کی گریڈنگ ہوتی ہے، جنت میں بھی بہترین پھل ان کے سامنے رکھے جائیں گے. پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، اور کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں. ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کے جزا پر طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کر رہے تھے. یاد رکھیں اے مومن عورت، آپ کا جو بھی شوہر ہے اللہ اس کو ریفائن کر کے بالکل آپ کے سامنے جنت میں پہنچا دے گا، ایک بیٹر بیسٹ پروڈکٹ کی طرح. تو اگر حور کا پڑھا کریں تو فوراً دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے شوہر کو بہترین فارم میں جنت میں میرا ساتھی بنا. اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کی میں اور آپ انجوائمنٹ حاصل کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اور مجھے ساتھی نہ دے دیے جائیں. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں ان کو بھی دولت ملتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہے، اور ان کو بھی ملتی ہے جو اللہ کے نافرمان ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جس کو دنیا کی دولت مل گئی وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ رہے گا تو بھی اللہ کا عبد ہی. فرعون کو ذہن میں لے آیا کریں، اللہ کا بندہ تھا اللہ کا نافرمان تھا، قیامت میں اس کا انجام بائیں بازو والوں میں ہوگا، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بےخار بیریوں، تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور کی پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جو سب سے ٹاپ کی جنت ہے وہ سابقون الاولون کی ہے، اور اپنے شوہروں کو بتا دیں کہ ٹاپ کی جنت میں ہو رہے ہیں، اس کے بعد تو بیویوں پہ گزارا کرنا پڑے گا ان کو. ان کی بیویوں کو اللہ ان کے لیے باقرہ بنا دے گا، یعنی ورجن بنا دے گا دوبارہ سے. اپنے شوہروں کی عاشق، عرب میں ایسی عورت کو کہا کرتے تھے عروبن اتروابا، ایسی عورت تو کہتے تھے جو کسی دوسرے مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور اپنے شوہر کی عاشق ہو، اپنے شوہر کی محبوب ہو، اس کو اپنے خواب میں بھی اپنا شوہر ہی آئے، اور جس کا جیسا بھی شوہر ہو وہ اپنے شوہر کو شہزادہ گلفام سمجھے، ایسی عورتیں. اور عمر میں ہمسن، یعنی عمر میں بھی وہ ان کے برابر ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا جنت میں کیا مقام ہوگا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو بیچاری روتی بھی چلی گئی. بعد میں اللہ کے رسول نے کہا لوگوں سے کہ اس کو جا کر بتا دو کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی، اللہ سب کو جوان حالت میں وہاں پر اٹھائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 30 سے 33 سال کی عمر جو ہے وہ سب کی جنتیوں کی وہاں پر ہوگی. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، اور اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی. تو تمنا کس کی کرنی ہے، اب آپ کے پاس چوائس ہے. دائیں بازو والے بننا ہے، لوور جنت چاہیے، یا آپ کو ہائیسٹ جنت چاہیے، سابقون الاولون. اب ایک تیسری کیٹیگری جس سے آپ اور میں پناہ مانگتے ہیں، اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لوہ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے. جس کے پاس اللہ نے دنیا میں بہت نعمتیں دی ہوں، اس کے پاس سے نعمتیں چھن جائیں، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے دنیا اذیت ناک ہو جاتی ہے. جس نے کبھی دنیا میں عیش و آرام کو برداشت انجوائے ہی نہیں کیا، جس نے کبھی دنیا کی لگژریز کو اپنے ساتھ میں دیکھا ہی نہیں، اس کو نہ ملے تو وہ اتنا زیادہ دکھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا، جہنم میں جانے والے کون تھے؟ جو دنیا میں خوشحال لوگ تھے، نعمتوں میں پلنے والے لوگ تھے، لیکن ان کا انجام برا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اپنے گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے، تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈکے ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ سے اللہ کیسے بنا دے گا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور اگلے اور پچھلے سب کو ایک دن جمع کیا جائے گا، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی بیمار اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ یہاں ایک کے بعد اب ایک سوال اللہ کی طرف سے ہیمر کیا جائے گا. کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے تم بچہ بناتے ہو، یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ افرائیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. افرائیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے، یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ کوشش کر کے بھی انسان اپنی مرضی کے مطابق بارش نہیں برسا سکتا. آپ دیکھیں، میں اور آپ کیا پانی سٹور کریں گے اپنے اوور ہیڈ ٹینکس میں، جو ٹنوں پانی اللہ بادلوں میں سٹور کرتا ہے، اور کتنے آرام سے ہوا کے ذریعے یہاں سے وہاں موو کرتا پھرتا ہے ٹن پانی. اتنے اللہ کی شان، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟
کیا تم نے کبھی خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بسم ربک العظیم اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کیجئے. آپ کو یہاں حکم دیا گیا تو ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ یہ سبحان ربی العظیم. پس نہیں فلا اقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی. وانہ لقسم لو تعلمون عظیم اور تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. قرآن میں کہیں بھی یہ انداز نہیں اپنایا گیا جیسا انداز یہاں اپنایا گیا ہے. سورۃ الواقعہ کے اندر قسم کھائی گئی کسی چیز کی اور اس کے بعد اس کو بتایا نہیں گیا کہ کس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے قسم کا کھایا جانا مقسم بہی اور ایک ہوتا ہے جواب قسم کہ کس کے لیے قسم کھائی گئی. جیسے مثال کے طور پہ سورۃ الاسر ہم پڑھتے ہیں اللہ قسم کھاتا ہے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی. والعصر کس وقت کی قسم کھائی گئی اور کھائی کس بات پر گئی کیا بتانا چاہ رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ ان الانسان لفی خسر کہ انسان یقیناً بہت گھاٹے میں ہے. پھر اللہ قسم کھاتا ہے والشمس سورج کی اللہ قسم کھاتا ہے فجر کے وقت کی والفجر. یہاں دیکھیں اللہ نے قسم کھائی فلا اقسم بمواقع النجوم اللہ قسم کھا رہا ہے کس کی تاروں کے مواقع کی تاروں کی پوزیشنز کی. اب یہ کہہ رہا ہے کہیں اللہ نے نہیں کہا قرآن میں وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. بتایا نہیں کیوں کھائی اب بتا رہا ہے اللہ نے قسم کیوں لی یہاں پہ. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. جب قرآن کو بیان کیا گیا تو اللہ نے یہاں پر ایگزیجریشن بھی رکھی اللہ نے یہاں ایمفسس بھی رکھا خوب تاکید کر دی. فی کتاب مکنون ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے لا یمسہ الا المطہرون جسے مطہرین کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا. تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا اس کو سوائے اس کے کہ وہ پاک اور صاف ہو. اللہ نے کہا فی کتاب مکنون یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اس تک پہنچ نہیں سکو گے اس کی حکمت جان نہ سکو گے اس پر عمل کرنے کی راہ کو پا نہ سکو گے کب تک جب تک کہ تمہارا دل پاک نہ ہوگا تطہیر نہیں ہو چکی ہوگی تمہارے دل کی اس وقت اس لیے کہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو یہ مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا میں اور آپ اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں کیا زندگی میں اس کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو اپنے کال سے جھٹلاتے ہو کہتے ہو ہم نہیں مانتے اللہ ایسا ہے ہم نہیں مانتے اللہ نے یہ کہا ہے ہم نہیں مانتے کہ اس حکم کی تعبیر یا اس حکم کی امپلیمنٹیشن یوں ہو سکتی ہے ہم نہیں مانتے کہ رسول اللہ نے اس کو ایسے کرنے کو کہا ہو. تو جھٹلانا اپنے کال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی انسان اتنا بدقسمت ہو جائے کہ دونوں اینگل سے پھسلتا چلا جائے اور اس کو احساس بھی نہ ہو. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے. کتنا بھی عزیزی رشتہ دار قریبی رشتہ دار انتقال ہو رہا ہو آپ اور میں بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر بے بس ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی ہم اپنے پیاروں کو بچا نہیں سکتے اگر اللہ ان کا وقت لے کر آ جائے. اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. اپنے اپنے بارے میں سوچ لیں میرے پیارے میری اولاد میرے والدین میرے بہن بھائی کون کون میرے سرحانے کھڑا ہوگا لیکن کسی میں طاقت نہیں ہوگی مجھے روکنے کی اور میں دنیا سے دور اور آخرت کے قریب اور اللہ کے قریب ہوتی جاؤں گی. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب الیمین میں سے ہے یعنی دائیں بازو والوں میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو کیا ہوتا ہے فنزل من حمیم اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. کسی کو ایز اے سٹارٹر ہی بوائلنگ پانی دیا جائے کھول رہا ہے جو ابھی بھی جیسے چولہے پر رکھا ہے. وتسلیت الجحیم اور جہنم میں جھونکا جانا ہے یہی قرآن ہوگا جس کو جھٹلایا تھا یہی قرآن ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے اسی قرآن کو جھٹلانے والے تھے نا اس لیے جہنم میں جھونک دیا گیا. اس کو اپنے قول سے جھٹلایا یا اپنے عمل سے جھٹلایا اس قرآن پر وقت نہیں لگایا نا یہی قرآن قیامت کے دن یا میرے حق میں بولے گا یا میرے خلاف بولے گا. حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لکا او علیکا, کیا میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے اگینسٹ گواہی دے گا. کہاں مصروف رہے, کن روٹینز میں رہے, کن مصروفیات میں رہے, کن نوکریوں میں رہے, کن پروفیشنل ڈگریز نے تم کو مصروف رکھا, کن اولادوں کے پیچھے اپنی زندگیاں کھپا دیں, کن رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اس قرآن کو نگلیکٹ کر دیا. جس نے قرآن کو نگلیکٹ کیا, اور یاد رکھیں اللہ نے قسم بڑی سخت کھائی تھی, اللہ نے کہا تھا انہ لقسم لو تعلمون عظیم, سخت اس کے اندر اللہ کا جلال نظر آ رہا ہے کہ جو میں قسم کھانے جا رہا ہوں یہ بڑی سخت بات ہے, یہ بڑی سخت قسم ہے. ان ھذا لہو الحق الیقین, اور اگر یہ سب کچھ قطعی حق ہے, فسبح بسم ربک العظیم, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے. سبحان ربی العظیم, تسبیح کا الفاظ جو آتے ہیں, تسبیح کے معنی ہوتے ہیں لفظی معنی ٹو فلوٹ, فلوٹ کرنا. ابھی جو آگے صورتیں شروع ہوں گی آپ اس میں دیکھیں گے کہ مسبحات کا آغاز ہو رہا ہے, ان کا آغاز تسبیح کے لفظ سے ہوگا, چاہے وہ تسبیح کا لفظ جو ہے وہ فعل ماضی کی شکل میں آئے یا وہ فعل مدارے کی شکل میں آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جو ایمان مجھے اور آپ کو آگے سے آگے جنت الیقین تک لے جائے, اس جنت تک لے جائے جو سابقون الاولون کی جنت ہوگی. آج یہیں تک کریں گے, اب انشاءاللہ آپ کا, اب جو باقی تین دن رہ گئے ہیں آج انکلوڈنگ, کل میں نے اناؤنس اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ ایک پارا کتنا ٹائم لیتا ہے, لیکن اب الحمدللہ ایک ایک پارا ہوگا تو آپ کا کل سے ٹائم 1:30 بجے تک ہی ہے. جس دن تکمیل ہوگی اس دن ٹائم 2 بجے ذہن میں رکھیے گا اپنے, کیونکہ دعا بھی ہوگی اس دن. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. اپنا کوشچنیئر نکال لیجیے, پارا نمبر 25 کا کرنا ہے. اشورا سے کیا مراد ہے؟ باہم مشورہ کرنا. اسلام میں کتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے؟ جتنا ظلم کیا گیا ہو. الزخرف سے کیا مراد ہے؟ وہ لمبا چڑھا ہوا گولڈ پلیٹنگ. سواری پر بیٹھ کر پڑھنے والی دعا سورہ زخرف کی کن آیات میں ہے؟ آیت 13 اور 14. فرعون نے کہا ام انا خیر, اپنے کس دوست کی اصطلاح میں بات کر رہا ہے؟ شیطان کی اصطلاح میں. سورہ زخرف آیت 71 میں جہنم کے جو گارڈ فرشتہ ہے اس کا کیا نام آیا ہے؟ مالک. دخان سے کیا مراد ہے؟ دھواں, سموک. سورہ دخان آیت 3 میں کس رات کا ذکر ہے؟ لیلۃ القدر کا. کس قسم کے انسان کے مرنے پر زمین اور آسمان روتے ہیں؟ نیک انسان کے مرنے پر. جہنم کی تہ میں موجود درخت کا نام کیا ہے؟ زقوم. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.